محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب التکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین کا بے حد و بے قیاس ہم پر یہ کرم و فضل ہے کہ اس نے اپنے محبوبوں کے ذکر کے لیے ہم تمام کو یہاں پر جمع فرمایا، اور یقیناً یہی ہماری زندگی کا حاصل ہے، اور یہی ہماری زندگی اور ہمارے ایمان کا نصاب ہے، اور اسی فضا میں زندہ رہنے کا نام ایمان ہے، اور اسی یاد میں دنیا سے رخصت ہو جانے کا نام نجات ہے۔ آج کا یہ مختصر سا پروگرام ہم نے مسلمانوں کے عظیم محسن خلیفہ صوم امام مظلوم حضرت سیدنا عثمان ابن عفان عبد النورین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی یاد میں منعقد کیا ہے۔ آپ کی شخصیت، آپ کی فضیلت، آپ کا مقام، آپ کا صبر، آپ کی قربانی، آپ کی استقامت، آپ کی حلم اور بردباری، اور مسلمانوں سے آپ کی انتہا درجے کی محبت، یہ سارے آپ کے کتاب منقبت کے وہ خوبصورت باب ہیں کہ جس کو اگر زیر بحث لایا جائے تو ایک نشست اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ آپ کی فضیلت میں سب سے بڑی عظمت تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص پانا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی کی امتی کو یہ شرف نہیں ملا جو شرف حضرت عثمان غنی کو ملا ہے۔ یہ حضور ہی کی امت میں یہ مجد و شرف و عزت میں بلند نہیں، بلکہ حضرت آدم سے لے کر سید عالم تک جتنی امتیں آئی ہیں تمام امتوں میں آپ کا ایک وصف منفرد ہے، اور ایک آپ اپنی فضیلت میں ایک تفرد رکھتے ہیں کہ کسی نبی کی بیٹی کسی امتی کے نکاح میں ایک سے زیادہ نہ آئی۔ حضرت عثمان غنی ذی النورین وہ عظیم شخصیت ہیں کہ آپ کے نکاح میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام المرسلین کی دو صاحبزادی آپ کے نکاح میں آئی ہیں۔ یہ مصاہرت کا رشتہ اور یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق کا رشتہ، یہ عظیم رشتہ ہے کہ جس کے سامنے ہمیشہ مسلمانوں کی آنکھیں احترام میں جھکی ہوئی ہیں۔ میں نے آپ کی سیرت کو دو دنوں سے بڑے تفصیل سے دیکھا ہے، اور آپ کے حالات کو دیکھنے کے بعد اور آپ کے معاملات کو پڑھنے کے بعد اگر اس کے تین حصے کر لیے جائیں، ایک سیدنا عثمان غنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد میں، ایک سیدنا عثمان غنی خلفائے راشدین یعنی شیخین سیدنا ابو بکر و سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے دور میں، اور ایک سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے دور میں۔ اور میں کہوں کہ اگر اس کو چار جز میں تقسیم کر لیا جائے کہ ایک سیدنا عثمان غنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور پاک میں، اور ایک سیدنا عثمان غنی شیخین کے دور پاک میں، اور ایک سیدنا عثمان غنی اپنی خلافت کے ابتدائی دور پاک میں، اور ایک سیدنا عثمان غنی امام مظلوم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے آخری پانچ سال دور میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پڑھنے کے بعد یہ اللہ ہی کی جانب سے ہمت ہوتی ہے، ورنہ بندہ تقریر نہیں کر سکتا، اتنی عظیم شخصیت پر بول نہیں سکتا، جرت نہیں کر سکتا کہ جو مرتبہ مقام حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ کا۔ آپ نے کربلا کا واقعہ تو سنا ہوگا، لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ ایک دفعہ آپ عثمان غنی کی دور خلافت کے آخری 5 سال کا عرصہ کبھی پڑھ لیجئے گا، آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام کس چیز کا نام ہے اور اللہ رب العالمین اپنے محبوب بندوں پر کے ذریعے کس حکمت کا اجرا فرماتا ہے، اور دین کس چیز کا نام ہے۔ آج ہم نے دین کو آرام و آرائش اور اپنی خواہش کی قبولیت کا نام رکھا ہے، جبکہ دین اس چیز کا نام نہیں ہے۔ دین سراسر اللہ کی راہ میں قربانی اور اس کی رضا پر اپنا تن من دھن اپنی انا ہر چیز کو قربان کر دینے کا نام ہے۔ اگر دین محض اپنی خواہشات اور آرائش اور زندگی کی تمام سہولیات کو دینے کا نام ہے، تو میں پھر کہتا ہوں کہ بدر واقعہ نہ ہوتا، احد واقعہ نہ ہوتا، سید الشہداء کی شہادت نہ ہوتی، اور میں یہ کہتا ہوں کہ سیدنا عثمان غنی، سیدنا فاروق اعظم جیسی عظیم شخصیت جو دین کے عظیم ستون ہیں، سیدنا امام علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن کی شہادت، حضرت امام حسین کی شہادت، اور یہ شہادتوں کا سلسلہ اور یہ قربانیوں کا سلسلہ، اور باطل قوتیں، سبائی قوتیں، یہودی قوتیں، نصرانی قوتیں، صہبانی قوتیں، منافقین قوتوں کے سامنے اہل حق کا اپنے آگے آ کر جڑ جانا اور ہر چیز کی قربانی دے دینا، یہ پھر دین نہ ہوتا۔ یقیناً دین اگر یہی ہے تو ہمیں اپنی خواہشات کا قبلہ درست کر لینا چاہیے، اور ان بزرگوں کے دین منانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کی کرامات اور فضائل کو سنا جائے، ان کی زندگی کے حقیقی منشور کو دیکھا جائے اور اس گہرائی میں اترا جائے کہ ان کے اندر خصوصیت کے اور کامیابی کے وہ کیا عظیم گوشے تھے کہ جن کی بنا پر یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کے منظور نظر ہو گئے، اور انہیں قدرت نے، رحمت نے ہاتھوں ہاتھ لیا، تو وہ اس اصل چیز کو دیکھنا مقصود ہے، اور وہ یقیناً اللہ رب العالمین کی رضا ہے، اور دنیا کے اندر اپنے آپ کو ایک محض مسافر کے طور پر سمجھنا ہے، اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیشہ آخرت کی تیاری میں رہنا ہے، جس طرح کہ قرآن مجید نے خود ذکر کیا، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے موت، اس سے محبت کرنا ہے، وہ ہے موت، اس سے ہمیشہ محبت کرنا ہے۔ موت سے محبت جو نہیں کرتا، تو قرآن نے بھی یہی کہا ہے، کتابوں میں بھی یہی موجود ہے، اور ہمیں بزرگوں کے آثار یہ بتاتے ہیں کہ پھر وہ مومن مخلص نہیں رہتا، وہ ڈاماڈول رہتا ہے، وہ متذبذب رہتا ہے، وہ اپنی خواہشات کو خدا بناتا ہے۔ اب خدا کسے کہتے ہیں؟ الہ کسے کہتے ہیں؟ معبود کسے کہتے ہیں؟ یقیناً معبود اسے کہتے ہیں کہ جس کی ہر بات پر بندہ سر جھکا لے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اللہ کی ہر بات پر سر جھکایا ہے یا نفس کی ہر بات پر سر جھکایا ہے۔ یہی باتیں سابقہ قوموں کی بربادی کی رہی ہے، جو قرآن نے ان کو یہ کہا تھا کہ ارباب من دون اللہ، کہ تم نے اللہ کے سوا جو تمہاری خواہشات ہیں، تمہارے وہ لوگ جو تمہیں بہانے اور ہیلے سکھاتے ہیں، اور تمہیں دنیا کی خواہشات اور محبتوں کو تمہارے دلوں میں پیدا کرتے ہیں، تو یہ نبی جو تمہیں حق بتاتا ہے اور تمہیں صحیح انجام بتاتا ہے کہ موت حق ہے اور تم اس سے پہلے تیاری کر لو ورنہ خدا کو کیا جواب دو گے، تو تم اس نبی کو چھوڑ کر اور اس نبی کے جو رب ہیں اس کو چھوڑ کر تم ان دنیا دار دکاندار مولویوں کی طرف چل پڑتے ہو کہ جو تمہیں دنیا کی محبت سکھاتے ہیں اور تمہیں اس خواب خرگوش میں رہتے ہیں کہ تمہیں موت کا بانی ہے، تم تو ہمیشہ اسی گہوارے کے اندر تم جھولا جھولتے رہو گے، اور تمہیں تم پر نوٹوں کی اور پیسوں کی اور درم و دنانیر کی بارشیں ہوتی رہیں گی۔ قرآن نے فرمایا یہ خدائی تصور نہیں ہے، اگر تم نے اللہ کو خدا کہا ہے تو پھر تم اس کی بات مانو گے، دراصل تم نے خواہشات کو خدا کہہ دیا ہے۔ تم نمازیں بھی اس لیے پڑھتے ہو، تم عبادت بھی اس لیے کرتے ہو کہ جناب ہمارا فلاں کام ہو جائے، تو تم نے خدا کی رضا کے لیے نہیں پڑھی، خواہش کی رضا کے لیے پڑھی ہے، تو تم نے اللہ کو خدا نہیں بنایا بلکہ خواہش کو خدا بنایا ہے، جس کی بنا پر ایمان دل میں داخل نہیں ہو پاتا۔ اور ایک مومن کے اندر جو شان اسلام دیکھنا چاہتا ہے وہ نظر نہیں آتی ہے، کہ جس کو اقبال نے بھی کہا کہ ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ یہ جو ایک مومن کی صفات اقبال نے ذکر کی ہے، جو یقیناً صحابہ کرام کی اور قرآن کی اس قول کی غمازی ہے، اس کے بغیر آپ نے اگر صحابہ کو پڑھنا ہے، آپ نے اگر اسلاف کو پڑھنا ہے تو اس وقت صرف ایک موت کے تصور کو ذہن میں رکھ کر جو پڑھے گا وہی ان کے نقوش قدم سے اپنے آپ کو بہرمند کر سکے گا۔ جو محض قصہ کہانی مزے لذت تقریری جوش و غلغلہ واہ واہ کی طلب کے لیے پڑھے گا تو ان کی سیرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، ان کی سیرت میں ان کے لیے کوئی گویا کہ بات نہیں ہے۔ اور اقبال نے کتنی خوبصورت بات میں کہتا ہوں سیدنا عثمان غنی اور فاروق اعظم کے لیے کہی ہے کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ اور قرآن نے حق کا معیار کیا پیش کیا ہے، میں پہلے اس پر ایک چھوٹی سی گفتگو کرتا ہوں پھر امام مظلوم کی سیرت پر مختصر سا کلام کروں گا۔ انشاءاللہ میری زندگی رہی، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، تو محرم الحرام کے دن قریب ہے، میں انشاءاللہ اس فلسفے کو امام عالی مقام کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا کہ حق کیا ہے۔ تو قرآن نے حق کا معیار کیسے پیش کیا، میزان ہمیں اللہ کی رضا کا اور اللہ سے ملاقات کا، اپنے ایمان کا کوئی نہ کوئی میزان ہونا چاہیے، کوئی ایک ترازو ہونا چاہیے جس پر ہم اپنے آپ کو پرکھیں، جس پر ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور جانچیں۔ تو قرآن نے اس چیز کو ذکر کیا، یہودی جو تھے وہ اپنے آپ کو بڑا اللہ کا چہیتا اور یہ کہتے کہ ہم تو نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی ہم اللہ کے انتہائی چہیتے ہیں، اللہ ہم پر عذاب کب کرے گا۔ تو اب آپ دیکھیں اللہ نے ہمیں یہودیوں کے عقیدے سے تو محفوظ رکھا ہے، میں اس سے تشابہ نہیں دے رہا، مثال نہیں دے رہا، میں ایک فکری بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ کیا کہتے تھے، ان سے جب پوچھا جاتا تم اللہ کے بیٹے، بیٹے سے مراد ابنا بمانا محبت کے ہیں، یعنی وہ سلبی بیٹے کے نہیں ہیں، یعنی جب باپ بیٹے کا رشتہ ہوتا یہ مراد نہیں ان کی، وہ ابنا اللہ سے ان کی مراد ہے کہ ہم اللہ کے بہت زیادہ چہیتے، احباؤ، ہم اس کے بہت چہیتے ہیں، اور اتنے چہیتے جیسا بیٹا چہیتا ہوتا ہے۔ تو ایک مثال انہوں نے دی ہے، تو ولد اور ابن کے اندر علماء نے یہ فرق کیا ہے کہ ولد تو سلبی بیٹے کو کہتے ہیں، ابن گہرے تعلق رکھنے والے کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو ولد اللہ نہیں کہا، ابنا اللہ کہا، کہ ہم اللہ کے انتہائی چہیتے ہیں، انتہائی پیارے ہیں، کہ جو ہماری مرضی میں ہوگا خدا وہی کرے گا۔ تو الحمدللہ ہم اس عقیدے، اس گندے نظریات سے تو محفوظ ہیں، لیکن ہم ایک سچ بات ہے جس کو ہم تھوڑا اپنے لیے زیر بحث لائیں کہ کیا ہم اندھی عقیدت میں نہیں بھٹک رہے؟ ہم نے اس دین کے صحیح نظریے کو، اللہ کی محبت، اولیاء کی محبت، شفاعت کی محبت، دیگر چیزوں کی محبت کو ہم نے کس زاویے پر رکھا ہے؟ اور آج دیکھیے قیامت یوں قریب نظر آتی ہے، آج تو مساجد بھی ہنگاموں سے محفوظ نہیں، وہ دور دوبارہ لوٹ آیا ہے جو حضرت عثمان غنی کا تھا، وہ دور تقریباً دوبارہ لوٹ آیا ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا تھا، وہ دور دوبارہ لوٹ آیا ہے جو یزید کا دور تھا کہ جس میں لوگوں کی آنکھوں سے شرم اس قدر مر چکی تھی کہ انہوں نے تربت رسول کا بھی خیال نہیں کیا اور اپنے گھوڑے کو رسول اللہ کے منبر کے قریب لا کر کھڑا کر دیا، وہ مقدس سرزمین جسے ریاض الجنہ کہا گیا، جو سرکار نے فرمایا کہ جہاں سے میں چل کر اپنے منبر تک آتا ہوں، ما بین بیتی و منبری، اور فی روایت ما بین بیتی و قبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے میری قبر کے درمیان کا راستہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو قوم کی آنکھوں سے شرم اس قدر مر گئی کہ جناب وہ وہاں پر گھوڑے لا کر باندھی، وہ منبر جس پر رسول اللہ تشریف فرما ہے وہاں پر گھوڑوں نے لید کیا۔ تو یہ تو اسلام نے یہ وقت بھی دیکھا ہے، اور یہ وقت میں پھر عرض کر دوں آپ کو کسی خوش فہمی میں نہیں رکھنا چاہتا، کیونکہ قرآن کا پڑھنے والا آدمی اس بات کو سمجھتا ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہ بات پہلے بھی عرض کی ہے کہ قرآن نے جو ایمان کا منشور دیا ہے وہ امتحان کا دیا ہے، وہ آزمائش کا دیا ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو خوش فہمی میں مبتلا نہیں کیا، لہذا خوش فہمی نہ رکھیں کہ اگر ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم بچ جائیں گے، ہماری گردنوں پر تلوار نہیں چلے گی، ہمیں کوئی گولی نہیں مارے گا، ہم کسی حادثے کا شکار، یہ شیطانی خیال ہے، یہ ماں کمزور کرنے والے خیالات ہیں۔ ہمارے مال میں سے ضیاع نہیں ہوگا، ہمارے بچوں کے اندر جناب جو ہے کہ وہ امراض نہیں آئیں گے، یہ سارے شیطانی خیالات ہیں، قرآن نے کبھی اس دم تمہیں آزمائیں گے، تمہاری جان لے کر ہم آئیں گے، تمہارے بچوں کے غم میں تمہیں آزمائیں گے، تمہارے مال کے گھاٹے میں تمہیں آزمائیں گے، تمہاری عزت و شہرت کو چھین کر تمہیں آزمائیں گے۔ عثمان غنی سے بڑا کوئی عزت والا ہو سکتا ہے؟ جب اسی مدینے کے لوگ انہیں گالیاں دے رہے ہوں تو پھر کس کی عزت یہاں پر باقی رہ سکتی ہے؟ سیدنا مولا علی سے بڑا کوئی غیرت مند ہو سکتا ہے، عزت والا ہو سکتا ہے؟ ان کے شرف اور مقام پر قرآن کی آیات موجود ہیں، احادیث کے دفتر کے دفتر موجود ہیں۔ جن کو قتل کرنے والا شخص حتیم کعبہ میں بیٹھ کر دعا کرتا ہے، عبد الرحمن بن ملجم وہ حتیم کعبہ، حتیم جانتے ہیں نا کہ جہاں پر ہر مسلمان طواف کر کے کوشش کرتا ہے کہ دو رکعت طواف میں وہاں پر پڑھوں وہ اتنی، کیونکہ وہ کعبے کا حصہ ہے، کعبے کی جگہ ہے. عبد الرحمن نے وہاں پر بیٹھ کر دعا کی کہ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس روئے زمین کے سب سے بدترین آدمی کو قتل کروں. معاذ اللہ معاذ اللہ. تو کیا ہم اب بھی یہ عزت رکھتے ہیں کہ جناب ہم حق نہ بولیں اور صحیح بات نہ کریں؟ جب سیدنا علی کو لوگوں نے شر الناس کہا، سیدنا عثمان غنی کو شر الناس کہا، سیدنا امام حسین کو باغی کہا، تو اب کون ایسا عزت والا ہے کہ دنیا اس کو عزت سے یاد کرے گی؟ تو یہ شیطانی تصور دماغ سے نکال دینا چاہیے. حق کیا ہے؟ حق ہمیں اچھا کہنا ہے. اس کے لیے گالی آئے، پتھر آئے، گولی آئے، دھماکہ آئے، کچھ بھی آئے، یہ اللہ نے مقدر کر دیا ہے. ابو ہریرہ تو اپنے آپ کو خصی کر یا نہ کر، خدا کا قلم تیرے بارے میں لکھ کر خشک ہو چکا ہے. تو لہذا ہمیشہ اللہ اپنے امر پر غالب ہے، اور اللہ نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، تدبیر پر اس کی تقدیر غالب ہے. یہ وہ چیز ہے میرے دوستو جو ایمان کو محفوظ کرتی ہے، یہ جو انسان کو آراستہ کرتی ہے. تو لہذا ان بزرگوں کا ذکر اگر آپ نے پڑھنا ہے تو پھر آپ نے امتحان کو بھی ذہن میں رکھنا ہے اور موت سے محبت کرنا ہے. اب دیکھیں قرآن کی جو میں بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں اور بڑے محب ہیں، تو اللہ کے پیارے ہونے کا میزان کیا ہے؟ اللہ کے محبوب ہونے کا میزان کیا ہے؟ ترازو کیا ہے کہ کس پر تولا جائے کہ وہ اللہ کا محبوب ہے؟ تو سورہ جمعہ میں اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کو بیان کیا. میں انشاءاللہ کربلا کے بیان میں اس کی آیت کی بڑی تشریح کروں گا، لیکن ایک منشور آپ کو دے دینا چاہتا ہوں کہ ایسی پالیسی نہیں ہونی چاہیے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ منافقت ہوتی ہے، یہ تذبذب ہوتا ہے. اتنے بڑا شرح مبشرہ ذنورین، اتنے بڑے شرف و فضیلت والوں کو گھر میں گھس کر قتل کیا گیا، ممبروں پر انہیں گالیاں دی گئی، گلیوں کے اندر ان کا مذاق اڑا گیا، ان کے نسب کو گالیاں دی گئی. تو آج میں صرف اس لیے رک جاؤں کہ لوگ میرے باپ کو گالی دیں گے، آج میں اس لیے رک جاؤں کہ لوگ میرے منصب کو گالی دیں گے، آج میں حق کہنے سے اس لیے رک جاؤں کہ لوگ محلوں میں مجھے گالیاں دیں گے، تو یقیناً پھر میں نے قرآن کو نہیں سمجھا. پھر میں نے دکانداری کی ہے، ہول سیل میں سودا بیچا ہے کہ لوگوں کو گھیرتا رہوں اور ایسی کوئی بات نہ کروں کہ جناب جو، تو یہ ایک بازاری بات ہوتی ہے. اور جو دینداری ہے اور جو صحابہ نے ہمیں سکھائی ہے، اس میں یہ ہے کہ دنیا کچھ بھی کہے تم نے حق کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، حق کہنا ہے، حق کو بیان کرنا، یہ دین کا حاصل ہے. اور میں تو حضرت یہی سمجھ سکا ہوں، اور جو میں اپنے لیے سمجھ سکا ہوں آپ کو بیان کر رہا ہوں. ہاں میرا کوئی بھائی اگر اس میں اختلاف کرنا چاہتا ہے تو وہ قرآن و سنت سے دلائل لے آئے، میں رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن مجھے ایسی کوئی دلیل نہیں ملی ہے کہ جس میں دنیا داری یا سودا گیری یا بنیا گیری سے دین بیان کیا جائے. ہمیں جو دین ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ خودداری کے ساتھ، غیرت کے ساتھ اپنے آپ کو فنا کر کے اللہ اس کے رسول کی عزت جو حق ہے اس کی بالادستی کے لیے کام کیے جائیں. جس کو اقبال جیسے عظیم قلندر نے ایک جگہ اور بیان کیا ہے، وہ کہتا ہے ہزار مصائب ہو مگر زباں ہو دل کی رفیق. واہ واہ. ہزار مصائب ہو مگر زباں ہو دل کی رفیق، ازل سے رہا ہے یہ قلندروں کا طریق. سبحان اللہ. اللہ اسے غریب رحمت کرے، ایک بڑی پیاری بات فرمائی کہ ہزار مصائب ہو مگر زباں ہو دل کی رفیق، ازل سے رہا ہے یہ قلندروں کا طریق. آج اگر سید حق کہنے سے رک جائے، صدیق حق کہنے سے رک جائے، پیر حق کہنے سے رک جائے، مولوی حق کہنے سے رک جائے، تو کیا عثمان غنی سے بڑا کسی کا نصب تھا؟ حضرت علی سے بڑا کسی کا نصب تھا؟ امام حسین سے بڑا کسی کا نصب تھا؟ ان سے زیادہ کسی کے پاس عزت تھی؟ ان سے زیادہ کسی کے پاس دولت تھی؟ ان سے زیادہ کسی کے پاس دبدبا تھا؟ لیکن دین اس چیز کا نام نہیں ہے. دین اس چیز کا نام ہے کہ ہزار مصائب ہو مگر زباں ہو دل کی رفیق. دل کی رفیق سے کیا مراد؟ کہ دل میں ایمان ہوتا ہے، دل میں ایمان ہوتا ہے، اور موت دل کے اندر ایمان کو پیدا کرتا ہے. جب دل میں ایمان آئے گا جب زبان پر ایمان آئے گا، اور جب دل پہلے سے دنیا کا کتا بنا ہوا ہوگا تو زبان پر کوئی تاثیر باقی نہیں رہتی. پہلے اس دل کو مسلمان کرنا پڑتا ہے، اور دل کس چیز سے مسلمان ہوتا ہے؟ وہ موت سے مسلمان ہوتا ہے. جب اس سے موت سے محبت ہو جائے گی یہ خود مومن ہو جائے گا، اور جب یہ موت سے محبت کر بیٹھا تو یہ مومن ہو گیا. جب یہ مومن ہو گیا تو زبان خود ایمان بیان کرے گی. تو ہزار مصائب ہو مگر زباں ہو دل کی رفیق، ازل سے رہا ہے یہ قلندروں کا طریق. اب دیکھیں میں یہاں پر آتا ہوں، پھر ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. درود پاک پڑھ لیجیے. سیدنا عثمان غنی کو آپ نے کئی حوالے سے سنا ہوگا، لیکن میں چند ان کی سیرت کو پڑھنے کے بعد جو ان کی زندگی کے ہدف کو سمجھ سکا ہوں، کیونکہ جب تک ہم کسی شخصیت کے اہداف کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے اور کامرانی سے ہم کنار نہیں ہوں گے. تو ہمارے بزرگوں کی زندگی کے اہداف کیا تھے جس کی بنا پر اتنی بڑی باطل تحریکوں کے سامنے وہ تنہا کھڑے رہے اور جھکے نہیں، باطل اپنی ساری قوت کے ساتھ اور استعماری تمام طاقتوں کے ساتھ، حکومت کی تمام مشنری کے ساتھ آیا، وہ تنہائی تھے لیکن وہ ایسے کوہے گرا تھے کہ آج تک وہ چوٹی دراز ہی دراز ہے، بلندی بلند ہے اور وہ آگے کھڑا ہونے والا سیلاب ہمیں نظر نہیں آتا. تو یہودیوں نے جب یہ کہا کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، بڑے محبوب ہیں، بڑے چہیتے ہیں، تو قرآن نے ان سے کہا کہ محبوب پھر ان سے امتحان تو لیں کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں بھی کہ نہیں. اللہ کے پیارے کے دل میں ایک بات ہوتی ہے. اب قرآن کہتا قل، اے حبیب فرمائی، یا ایھا الذین ھادوا، اے وہ لوگ، یہودیت کی طرف اشارہ ہے، ان زعمتم، تم اس بات کا گمان رکھتے ہو، انکم اولیاء للہ من دون الناس، یہ جو لوگ دیگر ہیں ان کی تو کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے، لیکن تم اللہ کے بڑے پہ دوست ہو، ولی ہو، یہاں پر اولیاء کا لفظ آیا ہے. تو یہیں سے امام شارانی نے اور حضرت شیخ شاذلی علیہ رحمت نے جو ولی کی پہچان بتائی وہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو، اللہ کے ولی ہو نا. کہاں ہم اللہ کے ولی ہیں؟ تو فرمایا کہ پھر فتمنا الموت، پھر موت کی تمنا کرو، پھر موت کی تمنا کرو، کہ اگر تم اللہ کے ولی ہو تو اپنے اوپر موت پیش کرو، موت کی تمنا کرو. آگے قرآن کہتا ان کن تم صادقین، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو. یہاں پر مفسرین نے لکھا موت سب کا سب سے بڑا میزان ہے. فرمایا دنیا بھر کے استخارے کرتے رہو الگ ہے، موت سب سے بڑا استخارہ ہے. کوئی بھی کام کر بیٹھو اگر تمہیں یہ پتا ہو کہ یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، اپنے آپ کو موت پر پیش کرو اور یہ یقین کرو کہ مجھے موت آئے گی. اگر دل اس وقت موت سے عشق کر بیٹھے تو سمجھ جاؤ تم جو فیصلہ کر رہے تھے ٹھیک تھا، اور جہاں تمہارا دل ڈگمگا گیا تو سمجھ جاؤ یہ فیصلہ تمہارا درست نہیں تھا. یہ قرآن نے میزان پیش کیا ہے حق کا. فرمایا اس لیے اولیاء کی تعریف پیش کی گئی ہے. شیخ شاذلی فرماتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جو موت سے نہیں ڈرتا، جو موت سے نہیں ڈرتا اس لیے کہ وہ حق پر ہوتا ہے اور حق کا پیغام پیش کر رہا ہوتا ہے. تو جو حق پر ہوتا ہے، یعنی جب بندہ کوئی بھی ایک رائے قائم کرے وہ رائے ٹھیک ہے یا غلط، تو اس کو جانچنے کے لیے اپنے آپ کو موت پر پیش کرے کہ اگر میں مر جاؤں تو پھر میرا کیا ہوگا. اگر اس فکر میں مر گیا تو اگر دل یہ کہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا تو ٹھیک فیصلہ کر رہا ہے، تو فرمایا یہی ولایت کی دلیل ہے. تو اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ حق کہنے سے کبھی نہیں ڈرتا، دین کا کام کرنے سے کبھی نہیں ڈرتا، اور ولایت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ موت کا ڈر نہیں رکھتا. جس کے دل میں موت کا خوف ہوگا وہ خدا کا ولی ہو ہی نہیں سکتا. جس کے دل میں موت کا ڈر ہوگا کہ میں مارا جاؤں گا، ہلاک ہو جاؤں گا، وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا. اور جو موت سے جس قدر پیار کرے گا یقیناً وہ خدا کا ولی ہوگا. یہ قرآن نے گویا کہ معیار پیش کیا ہے کہ جو موت سے جس قدر پیار کرنے والا ہوگا اور موت جہاں جائے وہ وہیں پر آ کر کھڑا ہو جائے اور حق کو ہر میدان کے اندر بیان کرے. قرآن نے یہی فیصلہ کیا ہے. محبوب ان سے کہو کہ یہ اللہ کے ولی ہے، تو اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ تو موت کی تمنا کرتا ہے، حق کہنے پر کھڑا رہتا ہے. فرمایا فتمنا الموت، ان سے کہو کہ موت کی تمنا کریں، اور ان سے کہو کہ آؤ یہ موت کی تمنا کریں. تو فرمایا محبوب یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، یہ اپنے آپ کبھی موت کا یہ تصور نہیں لا سکتے. آپ موت کی تمنا کی بات کر رہے ہیں، یہ موت کا تصور بھی نہیں لا سکتے. ان سے کہو تمہیں مرنا ہے، تو پہلے تو انہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ بعد موت کیا ہوتی ہے، لیکن جب یہ واقعی میں دیکھتے کہ موت کوئی چیز ہے تو پھر یہ کہتے ہیں ہم سے سب کچھ لے لو لیکن ہماری زندگی بخش دو، ہم سے سب کچھ لے لو لیکن ہماری زندگی بخش دو. یہ دنیاوی حوالے سے نہیں، دینی حوالے سے عرض کر رہا ہوں. اس لیے آپ اب آپ دیکھیے امام حسین کو کربلا کے اندر اس آیت کے ذمن، اس میں آپ حضرت عثمان غنی کو دیکھیے، اس میں آپ حضرت عمر کو دیکھیے، اس میں آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اس میں آپ بدر والوں کو دیکھیے، اس میں آپ حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں. جب سرائے نجد میں ان کو پکڑ لیا گیا، ابو سفیان نے جب ان کو تخت مشک کے اوپر لٹا دیا، لٹانے کے بعد کلہاڑا سر پر رکھا ہوا ہے اور ابھی ان کی گردن ماری جاتی ہے، تو چلتے چلتے وہ موت کا تو اتنا خطرہ نہیں تھا جتنا خطرہ اب وہ ڈاکہ ڈال رہا ہے ایمان پر. اب میں تازہ تازہ سفر سے آیا ہوں، آپ بھی سفر کرتے ہیں، سفر کے اندر اہل و عیال کی محبت بہت بڑھ جاتی ہے، سفر کے اندر اہل و عیال کی محبت بہت بڑھ جاتی ہے. اہل و عیال کی محبت تو بڑی بات ہے، اپنے دوستوں کی قدریں بڑھ جاتی ہیں. دوست بڑی بات ہے، محلوں سے پیار بڑھ جاتا ہے. اس گلی میں کچرا کوڑا کرکٹ پھینکتا تھا، لیکن پردیش میں جانے کے بعد جی ہوتا ہے کہ اس گلی میں جاؤں تو اس کی زمین کو بھی چوم لوں، اپنے ملک کے در و دیوار کو چوم لوں. تو یہ انسان کی ایک فطرت ہے، جب وہ سفر کرتا ہے تو دوست احباب یہاں تک کہ بیوی بچوں سے بہت زیادہ اس کی محبت بڑھ جاتی ہے. یہ نفسیات ہے. حضرت زید کو جب تختہ مشق پر لٹایا گیا، پردیش میں ہے، پکڑا گیا ہے، موت سامنے ہے، ابو سفیان ایک خطرناک امتحان ان سے لے رہا ہے، پوچھتا ہے بچے یاد آ رہے ہیں؟ زید تجھے بچے یاد آ رہے ہیں؟ حضرت زید خاموش ہے. کہا جو تو نے اپنی محنت سے اور اپنے بازو کی طاقت سے جو مکان بنایا وہ یاد آ رہا ہے، جن بچوں کو تو نے اپنی گود میں پرورش دی ہے وہ بچے یاد آ رہے ہیں؟ تو یہ سوچ رہا ہوگا کہ ان کے لیے کھانا پہنچا کہ نہیں پہنچا، میری بیوی کا کیا حال ہوگا، میرے بچوں کا کیا حال ہوگا. یاد آ رہا ہے؟ حضرت زید خاموش ہے. پھر پوچھا تو بھی سوچ رہا ہوگا کہ میں کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے بیٹھا، اگر آج ان کا ساتھ میں نہ دیتا تو اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا، اور میری جگہ پر وہ ہوتے تو اچھا ہوتا، اس لیے کہ کم سے کم میرے بچے تو اب اس نے حضور کے مقابلے پر بچوں کو لا کر کھڑا کیا. دیکھیں اور آپ منظر بھی دیکھیں اور اس نفسیات کو بھی سمجھیں، اس فلسفے کو بھی سمجھیں کہ ان کو ان کے محلے میں نہیں پکڑا گیا، کئی میل دور پکڑا گیا ہے، ایک ہی دن میں نہیں پکڑا گیا، سات آٹھ دن کی لڑائی کے بعد پکڑا گیا. بچنے کی اب کوئی امید بھی نہیں ہے. ایک جان کی محبت اپنی جگہ پر، اہل و عیال کا خیال اپنی جگہ پر، اور ایک طرف آقا کی محبت کو امتحان کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. کہ تو بھی سوچ رہا ہوتا کہ میں نے کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، میں اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا. تو حضرت زید کو بچایا کس چیز نے؟ اس تصور نے، موت کی حقیقت نے. انہوں نے دل میں یقین کیا کہ میری موت یقیناً یہی ہے، لگتا ہے یہی میرے مرنا تھا. ارے پوری زندگی جس کا میں نام لیتا رہا، جب موت کا وقت آ گیا تو چھوڑنا تو یہ بڑی بری بات ہوئی. یعنی ساری زندگی محنت میں کرتا رہا، اب امتحان سے کامیاب ہو گیا، اب انعام لینے کی بات آئی، اب اگر میں انعام لینے نہ آیا تو مجھ سے بڑا بدقسمت کون ہوگا. پوری زندگی آقا پر کہتا رہا، فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، فدا کا بھی و امی. یعنی انہوں نے نفسیات میں اپنے آپ میں یہ خیال کیا کہ پوری زندگی تو میں یہ کہتا رہا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، اور اب یہ جو کلہاڑا لے کے جلاد کھڑا ہے، اگر یہ میرے موت ہی کا وقت ہے تو پھر بہت خطرناک وقت ہے، اگر میں کوئی اور بات کروں. اور اگر یہ میرے موت کا وقت نہیں ہے اور میں ذوف ایمان کا اظہار کروں اور یہ کہوں کہ ٹھیک ہے جو تو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، اگر اس کے بعد بھی مجھے مار دے تو پھر میری آخرت کی زندگی کا کیا ہوگا. آپ نے اس خیال سے اپنے آپ کو مضبوط کیا اور آپ کھڑے ہوئے، یعنی لیٹے ہوئے اپنے خیالات اور اپنے عزائم کو کھڑا کیا، اور جرت کے ساتھ کہا ابو سفیان تو مجھ سے یہ کہتا ہے کہ میرے بیوی بچوں مجھے یاد آئے اور حضور یہاں پر ہو، تو سن مجھے پتا ہے کہ میری موت سامنے ہے، میں اس سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ میں نے تیاری اسی لیے کی تھی. اور میں تجھے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ تو کہتا ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوں اور رسول اللہ اس جگہ پر ہو جہاں پر جلاد گردن مار رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جسد پاک پر یہ. تو کہا یہ تو بہت دور کی بات ہے، میں تو اس خیال کو بھی بہت گھٹیا اور بیکار سمجھتا ہوں، اور اس کو اپنے دل میں لانا گوار نہیں کرتا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ خوشیاں منا رہا ہوں اور رسول اللہ کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے. آئے آئے آئے. رسول اللہ کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے. کہا میں تو اس خیال کو خاطر میں نہیں لا سکتا. ابو سفیان جیسا سخت دل آدمی جس نے بڑے بڑے کی گردنیں ماری ہے، وہ کہنے لگا لوگوں گواہ ہو جاؤ، میں نے بڑے با وفا وفا شعار لوگ دیکھے ہیں، لیکن محمد کے تربیت یافتہ غلام جیسے وفادار ہیں ایسے وفادار میں نے نہیں دیکھے ہیں، ایسے وفادار میں نے نہیں دیکھے ہیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ موت سے پیار، موت پر یقین کہ موت آنی ہے. نبیوں کو آئی ہے، ولیوں کو آئی ہے، صدیقین کو آئی ہے، شہداء کو آئی ہے. تو وقتی طور پر میں اور آپ کہ تم سلام پڑھو گے تو تمہاری گردن اتار دیں گے، وہ جاؤ ہلڑو، یہاں پر یہ بات نہیں چلتی. ہم تو اس دن کا انتظار کرتے ہیں کہ جناب ہم سلام پڑھ رہے ہیں اور ہماری جان ہماری روح سے پرواز کر جائے. یہ ایمان کا تقاضا، ان دھمکیوں سے مومن نہیں ڈرتا. ہاں اس میں ایک دوسری راہ بھی ہے کہ گویا کہ کنارہ کشی اختیار کر لی جائے، گوشہ نشین اختیار کر دی جائے، لیکن ہم ان کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر گوشہ نشینوں کا ذکر نہیں ہے. یہاں پر گلی پتلی گلی بنا کر نکلنے کی بات نہیں، جان بچانا فرض ہے. نہیں، ہم عثمان غنی کی بات کر رہے ہیں. عثمان غنی کی بات پر ہم ایسی بیکار بات ان کے مقابلے پر نہیں کر سکتے ہیں، خواہ وہ بھی طریقہ شریعت نے جائز رکھا ہے، لیکن جس شخصیت پر ہم کلام کر رہے ہیں وہاں پر اس بات کو بیان کرنا ہے، ایسی شخصیت کو مجروح کرنا ہے. تو قرآن نے موت کا یہ تصور دیا ہے. تو دعا کیجیے اللہ رب العالمین اس حقیقت کو ہمارے دلوں میں پنہا فرمائے. حضرت عثمان غنی ذی النورین پر چند جملے میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ واقعہ کربلا میں میں نے جو تاریخ کے حقائق دیکھے، بالخصوص ابو العلا مودودی بانی جماعت اسلامی نے جو حضرت عثمان غنی پر گندے الزامات لگائے ہیں، انشاءاللہ ان کے در کا ایک ادنا کتا ہونے کی حیثیت سے انشاءاللہ 10 محرم کو ہم انشاءاللہ ایک شیڈول جاری کریں گے کہ 10 روزہ کرتے ہیں یا 5 روزہ کرتے ہیں یا 3 روزہ کرتے ہیں. اس میں انشاءاللہ ان تمام اعتراضات کے جوابات انشاءاللہ ہم پیش کریں گے کہ جو دنیا کے کتے اور دنیا دار لوگوں نے آپ پر ایک الزام تراشی کرنے کی اور گویا کہ کوشش کی ہے اور حضرت عثمان غنی کو خطا کار کہا ہے اور یہ کہا کہ ان کو حکومت چلانا نہیں آتی تھی معاذ اللہ، تو انشاءاللہ ان کے اعتراض ہم کھلے دل سے آپ کے سامنے بیان کریں گے اور انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیں گے. ایک دفعہ محبت سے درود پاک جنت البقیع کے مکین حضرت سیدنا عثمان غنی کی قبر اقدس کی نیت کر کے پڑھ لیجیے. اللہم صل علی محمد. آپ کا نام نامی اس میں گرامی عثمان ہے، آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، آپ کے والد کا نام عفان ہے، والدہ کا نام عروہ ہے. قریش کی مشہور شاخ بنو امیہ سے آپ کا تعلق ہے. قریش میں سب سے معزز اور معتبر قبیلہ مجد و شرف کے اعتبار سے بنو ہاشم ہے. بنو ہاشم کو سب سے بڑی فضیلت ہے اور بنو ہاشم کے بعد اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو بنو امیہ کو ہے. سیدنا عثمان غنی خلیفہ الصوم رضی اللہ تعالی عنہ ارداہ انہ جو ہیں وہ قبیلہ بنو امیہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اور قریش میں آپ کو بہت عزت و شرف حاصل ہے اس قبیلے کو بنو امیہ کو. اور یہی نہیں، آپ کی شرف و فضیلت کے اندر یہ کہ آپ پانچویں پشت میں اپنی والد کی طرف سے بھی پانچویں پشت میں اور اپنی والدہ کی طرف سے بھی پانچویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسب اطہر کے ساتھ جا کر مل جاتے ہیں، اس پاکیزہ نسب کے ساتھ مل جاتے ہیں جس میں کھوٹ کہیں پر بھی نہیں ہے، جس میں کھوٹ کہیں پر بھی نہیں ہے، جو حضرت آدم سے لے کر سیدنا عبداللہ تک چلا آ رہا ہے، جس میں کھوٹ کا کہیں گزر نہیں ہے، جو سلسلہ تو ذہب ہے، کھڑی نکھری ہوئی سونے کی زنجیر ہے. پانچویں پشت میں جا کر آپ کا نسب پاک سیدنا عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہ سے جڑ جاتا ہے. آپ کا شجر پاک کو میں پڑھ دیتا ہوں. عثمان ابن عفان بن ابی عاص بن امیہ بن عبد الشمس بن مناف. تو یہ عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جد کریم ہیں، تو آپ پانچویں پشت میں جا کر سیدنا عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. سن عیسوی کے اعتبار سے، جس طرح کہ 2009 چل رہا ہے، سن عیسوی کے اعتبار سے آپ کی پیدائش 577 عیسوی ذکر کی گئی ہے اور ہجرت کے اعتبار سے ہجرت کے 47 سال پہلے، کیونکہ معیار تاریخ کا ہجرت قرار دیا گیا ہے، تو ہجرت کے 47 سال پہلے حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضا عنہ مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوئے. آپ فطرتاً بڑے حلیم یعنی حلم و بردباری والے، اگلا اگر ظلم بھی کرے تو اس کو برداشت کرتے ہیں، گالی بھی دے دے تو طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دیتے ہیں. اگلا کہے کہ آپ نے مجھے قرضہ دیا تھا، میں تو بڑا غریب ہوں، میرا کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو معاف فرما دیتے ہیں. زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کئی یتیموں کے کفیل آپ تھے اور زمانہ اسلام کے اندر تو آپ کی شان ہی کچھ اور تھی. علماء نے لکھا ہے، مورخین نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی زمانہ جاہلیت ہی سے غنی مشہور تھے، یعنی عرب کا قریش کا خاص وطیرہ تجارت تھا، جس کو سورہ قریش میں ذکر کیا، لیلا فی قریش ایلا فی رحلت الشتاء والصیف. تو قرآن کی آیت بھی اشارہ کرتی ہے کہ قریش کے اندر جو سب سے بڑی خاصیت تھی وہ تجارت کی تھی، اور حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ بڑے مطمول تاجر اور بڑے فیاض اور غنی اور بڑے حلیم طبیعت کے تھے، بڑے سخی، بڑے عالی اخلاق تھے. حضرت عثمان غنی کے اخلاق کا عالم یہ ہے کہ حیا اور عفت، جس کا اظہار دور نبوی کے اندر اور دور اسلام کے اندر آپ سے ہوا اور حدیثوں کے اندر آیا، لیکن آپ کے اخلاق پر یہ بات ہے کہ زنا کرنا قریش کا ایک خاص طریقہ تھا اور اس کو فخریہ طور پر وہ زنا کو یاد کرتے تھے، شراب نوشی ان کا ایک خاص طریقہ تھا. تو وہ صحابہ جس میں سیدنا صدیق اکبر ہے، سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہے، ان میں تیسرے صحابہ میں نام حضرت عثمان غنی کا آتا ہے کہ جو زمانہ جاہلیت میں اتنا امیر رہا ہو اور تجارت کے اندر اس کا توتی بولتا ہو، اس کا دامن زنا کے عیب سے پاک رہا ہے، اس کا دامن شراب نوشی سے پاک رہا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فطرتاً اللہ رب العالمین نے آپ کو اخلاق کے کس منزل پر اور اخلاق کے کس مرتبے پر فائز فرمایا تھا. تو حلیم التبا ہے فطرتاً، یعنی آپ کی گھٹی کے اندر حلم اور بردباری ہے. شور شرابہ کرنا، واویلا کرنا، بازاروں کے اندر کھڑے ہو کر کھانا اور گائی گلوچ کرنا، لڑنا بھڑنا، یہ آپ کی طبیعت سے بہت بعید تھا، آپ کی طبیعت سے بہت بعید تھا. بڑی بردبار شخصیت گویا کہ، اور بردباری، حلم اور بردباری یہ نبوت کا سب سے پہلا وصف ہے. جس کے اندر اس چیز کا غلبہ ہوتا ہے وہ لطیفہ نبوت سے فیض پا رہا ہوتا ہے. سلاسل نقشبندیہ کے اندر جو اوراد و وظائف ذکر خفی کے کیے جاتے ہیں اور جو لطائف سینوں پر روشن کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں کلمہ طیبہ کے ذریعے، وہاں پر لطیفہ نوح ہو، یہ لطیفہ ابراہیم ہو، یہ لطیفہ عیسیٰ ہو، یہ لطیفہ موسیٰ ہو، یہ جب روشن ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر بڑی بردباری آ جاتی ہے. وہ ہوتا تو انسان ہے لیکن سمندر جیسی کشادگی اس کے اندر ہو جاتی ہے، سمندر جیسی کشادگی اس کے اندر ہو جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں جو حضور کو سلام لکھا گیا ہے کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کے بھی دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو معاف کیا. یہ وجہ کیا ہے؟ یہ حلم اور بردباری ہے، یہ نبوت کا سب سے بڑا وصف ہوتا ہے. اور نبی وہ ہوتا ہے جو انتہائی بردبار ہوتا ہے. تو یہ نبی کے جو وارثین ہیں، نبی کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کو نبوت کا وہ خاصا حصہ عطا فرمایا، حلم و بردباری. مگر آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیں، سیدنا فاروق اعظم کو دیکھیں، سیدنا عثمان غنی النورین کو دیکھیں، تو یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو فطرتاً یہ مرتبہ عطا فرمایا. جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کے اسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ چوتھے شخص تھے، سابقون الاولون من المہاجرین کے اندر چوتھے شخص تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے. اور یہ سہرا میرے آقا، میرے مولا، خلیفہ بلا فصل حضور سیدنا صدیق اکبر کے سر جاتا ہے کہ جس نے اسلام کو اتنا بڑا آفتاب اور مہتاب اور گوہر نایاب عطا فرمایا ہے. اسلام کی عمارتیں، اسلام کی تاریخ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کے واقعات سے روشن ہے، اس عثمان غنی جیسے گوہر نایاب نیر تابا جو امت کو دے رہے ہیں، وہ میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورداہن. حضرت ابوبکر صدیق کی تبلیغ پر حضرت عثمان غنی ایمان لاتے ہیں. اس سے جہاں پر سیدنا عثمان غنی کی حلم اور بردباری کا اندازہ ہوتا ہے، وہیں سے سیدنا صدیق اکبر کی برتری کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اتنا فیاض آدمی، اتنا باخلاق آدمی جو زنا اور شراب جیسی للچائی ہوئی چیز کے قریب کبھی نہیں جاتا، وہ اسلام کے قریب آیا ہے. تو مجھے بتائیے ابوبکر کی زبان میں تاثیر بھی کیسی ہوگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا ہونا. سیدنا صدیق اکبر کا انداز تخاطب کیسا ہوگا، انداز استدلال کیسا ہوگا، خدا کی توحید کو پیش کرنے میں انہوں نے استدلال کیسا کیا ہوگا، اور نبی پاک کے منور و تابع چہرے کو ظاہر کرنے میں انہوں نے کس کس قسم کے کافیے اور حقیقتوں کو بیان کیا ہوگا کہ جو چند جملہ سننے کے بعد ہی حضرت عثمان غنی نے حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ مجھے لے جائیے ابو القاسم کے پاس کہ میں ان کے دربار پر حاضر ہو کر دار اسلام سے وابستہ ہو جاؤں. تو یہ سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام ہے جو آپ اسلام لانے میں چوتھے نمبر پر ہیں. اور اسلام لانے کے ساتھ ہی آپ نے گویا کہ اپنے مال کا تمام حصہ اسلام کی خدمت پر گویا کہ قربان کر دیا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ایمان کو اس قدر قبول کیا اور آپ کے اسلام کو اس قدر قبول کیا کہ حضور کی اس وقت دو صاحبزادیاں سیدہ ام کلثوم اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس وقت زمانے جاہلیت کے اندر مشرکین سے نکاح جائز تھا، لیکن بعد میں اللہ رب العالمین نے منع فرمایا تو حضور کی دو صاحبزادیاں ابو لہب کے بیٹے کے نکاح میں تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر کو درد و تکلیف پہنچانے کے لیے ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ حضور کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دو تاکہ ان کو صدمہ پہنچے اور یہ جو کام کر رہے ہیں اس سے یہ رک جائیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صدمہ پہنچانے کے لیے حضور کی صاحبزادی سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم کو ابو لہب کے بیٹے نے طلاق دی. اس کے بعد جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر تشریف لائی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی سیدہ رقیہ کا نکاح سیدہ عثمان غنی النورین کے ساتھ فرمایا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سیدہ عثمان غنی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مرتبہ اور شرف و مقام عطا فرمایا. اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی. لوگوں نے ایک جگہ ہجرت کی, آپ نے دو دفعہ ہجرت کی ہے, اور ہجرت فرمائی حبشہ کی جانب. اور حبشہ جب آپ نے ہجرت فرمائی تو کئی سال وہاں پر آپ مقیم رہے, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہاں پر کفار میں بہت زیادہ شدت کر رہی تھی. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوچا کہ جو گوہر میں نے تیار کیے ہیں, جو عظیم شخصیات میں نے اپنی فکر سے, اپنی تبلیغ, اپنی محنت سے تیار کی ہیں, تو یہ کہیں اس علاقے کی نظر نہ ہو جائے. تو حضور نے ایک ایک کر کے تمام کو مکے سے نکالا اور ان کو گویا کہ حبشہ کی طرف روانہ کیا. تو حبشہ کے اندر دیگر صحابہ کے ساتھ حضرت عثمان غنی بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. وہاں پر یہ بات پتا چلی کہ مکہ فتح ہو گیا, ایک افواہ پھیل گئی کہ مکہ فتح ہوا ہے. حضرت عثمان غنی بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ لوٹ کر مکہ آ گئے. جب مکہ آئے تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا. حضور نے پوچھا تم کیوں آ گئے, کہا کہ حضور مجھے خبر ملی وہاں پر کہ جناب مکہ فتح ہو چکا ہے. تو حضور نے فرمایا پھر دوبارہ چلے جاؤ, تو کہا کہ نہیں حضور, آپ مکے کے اندر ہے, میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا. تو اس امتحان کے مراحل کے اندر حضرت عثمان غنی بن نورین رضی اللہ تعالیٰ دیگر صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کے اندر موجود رہے. جب ہجرت کا حکم ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے اذن سے دیگر صحابہ کو اجازت ہجرت کی مرمت فرمائی. اس کے نصیب عثمان غنی بن نورین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. مدینہ منورہ کے اندر پہنچنے کے ساتھ ہی غزوات اور سرایا کا سلسلہ شروع ہوا. سب سے پہلے بدر کی جنگ, جو غزوے کے اعتبار سے ذکر کی جاتی ہے سن 2 ہجری کے اندر, اور رمضان مبارک کے اندر یہ غزوہ ہوا. اس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ سخت علیل تھی. سیدنا عثمان غنی کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم غزوے میں شریک نہ ہو اور تم ان کی گویا کہ خدمت پر معمور رہو, اور جب یہ ٹھیک ہو جائے تو پھر تم ہمیں اطلاع دینا. ایک بات, یہاں پر شیعوں نے خام خاں کی دھاندلی کر دی ہے. غزوہ بدر کے واقعات پر میری پوری تقریر آپ سن سکتے ہیں. غزوہ بدر جو تھا وہ جنگ کا ارادے کے تحت تھا ہی نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قصد و ارادہ صرف ابو سفیان کے قافلے کو روکنا تھا. اس لیے حضور نے فرمایا جو ہمارے ساتھ چلنا چاہے چلے, جو نہ چلنا چاہے نہ چلے. یہ حضور نے خود اجازت مرمت فرمائی, اس لیے کہ جنگ کا ارادہ نہیں تھا. اگر جنگ کا ارادہ ہوتا تو حضور 313 یا 317 کو لے کر نہ جاتے. اگر کفار 1000 ہیں تو حضور بھی یہ پوری فوج کا گویا کہ جس طرح احد میں مقابلے پر پہنچے ہیں, اس طرح پورا مقابلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے. لیکن تاریخ سے آپ واقف ہیں کہ جب ابو سفیان کے قافلے کو پکڑنے کی بات آئی, ابو سفیان کو اطلاع پہنچ گئی اور وہ سمندر کے ساحل کے راستے کو اختیار کرتے ہوئے مکہ چلا گیا. مکہ کے جتنے گھر تھے, ہر گھر کا مال اس قافلے میں لگا ہوا تھا تجارت کے. اب ہر ایک نے کہا اس سے سب کا نقصان ہوگا, تو ابو جہل نے تمام کفار کو مکے کے اندر تیار کیا, اور ابو سفیان کے روکنے کے باوجود وہ وہاں سے لشکر لے کر آیا, اور حضور کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان نکل چکا ہے اور کفار نے ہمارا گہرا تنگ کر دیا ہے. تو یہ گویا کہ جنگ ہو گئی. اب حضور نے جو دعائیں کی ہیں وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ آج اسلام کی مدد فرما, اگر آج اسلام کی مدد نہ ہوئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. یہ دعا اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ یہ اچانک ہوا ہے سب کچھ, یہ بے سر و سامانی میں ہوا ہے. اسلحہ نہیں تھا, سواریاں نہیں تھی, تلواریں نہیں تھی, نیزے نہیں تھے, گنتی کی تلواریں تھیں. تو یہ تمام صرف ایک قافلے کو روکنے کے لیے تھا, تاکہ اس کو روک کر مکہ والوں سے اپنے مطالبات منوائے جائیں. تو اب یہ اعتراض حضرت عثمان غنی پر کرنا کہ آپ جنگ میں شریک نہ ہوئے, یہ سراسر تاریخ سے جہالت کی سب سے بڑی دلیل ہے. ایک بات, لیکن میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک کے لیے ان منافقین کے منہ کو بھی بند فرما دی کہ جس وقت بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اونٹنی دی اور کہا تم جاؤ اور مدینے کے اندر جا کر اعلان کر دو مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے. اس لیے کہ کفار کو پچھاڑ دینا اور قریش کے ان بڑے بڑے سرما اور سرخیل کو قتل کر دینا یہ کبھی ممکن ہی نہیں تھا. یہ تو دعائے مصطفیٰ تھی جو رب کی رحمت امٹ کر آئی تھی, اور جبریل 10,000 کے قریب فرشتوں کے ساتھ بدر کے میدان کے اندر آئے ہیں. آج بھی آپ جائیے تو فضا کے اندر وہ خوشبو محسوس ہوتی ہے, سبحان اللہ. تو اب زید خود جا کر دعا اعلان کرے, لوگ کون یقین کرے گا؟ تو اس لیے حضور نے اپنی اونٹنی دی اور کہا کہ تم جاؤ. اور حضرت زید جب آئے تو جناب وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے جائیں. جب مدینے کے اندر داخل ہوئے تو اعلان فرمایا یہودیوں کو تپانے کے لیے, انہیں پریشان کرنے کے لیے, انہیں جلانے کے لیے, سنو کفار کی سب سے بڑی پشت اور سب سے مضبوط پشت قریش تھی, مسلمانوں نے اسے توڑ دیا. اب وہ نام گنواتے, عتبہ مارا گیا, شیبہ مارا گیا, ابو جہل مارا گیا,
اب یہودی جب سنتے تھے تو ان کے دلوں پر تو خنجر چلنے لگے کہ جن پر یہودیوں نے تکیہ کیا تھا کہ یہ آ کر مسلمانوں کو مدینے کے اندر ختم کریں گے، سارے کفار قتل کر دیے گئے، تو کیا یہودی کہنے لگے یہ تو غلام زادہ ہے، اس کی بات پر تم کیا یقین کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں تو غلام زادہ ہوں، ذرا یہ دیکھو اونٹنی کس کی لے کر آیا ہوں، اونٹنی کس کی لے کر آیا؟ کہا نہیں وہ محمد شہید ہو گیا ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا یہ حضور کی اونٹنی لے کر آیا ہوں. جب وہ اور زیادہ تانا کسنے لگے تو آپ فرط جذبات میں آئے، فرمائیں یہودیوں کو مسلمانوں گواہ بناؤ، ان سے شرط لگاؤ اور کچھ دن انتظار کرو، رسول اللہ شان و شوکت کے ساتھ مدینے میں جلوگر ہونے والے. حضرت زید وہ سارے جرت اور ایمان کے واقعات ہیں جس کو چھوڑنے کی وجہ سے آج رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. آج جو ہم در در پھٹکار کھا رہے ہیں یہ روح ایمانی ہم سے گویا کہ ختم ہو چکی ہے. داڑیاں ہماری زینت سے بھری ہوئی ہیں، پیشانی ہماری زینت سے بھری ہوئی ہے، لباس ہمارے زہد و تقوی والے ہیں، لیکن جو روح اندر پیدا کرنی تھی اس سے ہم سب خالی ہیں. وہ جو صحابہ کرام کے اندر وہ جذبہ اور شان تھی اس سے ہم خالی نظر آتے ہیں. ہمیں اس فکر کی طرف چلنا چاہیے. اور وہ روح نہ صرف پاؤڈر سے آئے گی نہ صابن سے آئے گی، وہ روح فکر سے آئے گی، ان صحابہ کے واقعات کو ذہنوں میں گردش دینے سے آئے گی. یہ ایسے خوبصورت واقعات ہے جو دل پر چڑے ہوئے برسا برس کی زنگ کو ان کی یاد کی ضرب سے صاف کیا جاتا ہے، ان کی یاد کی ضربوں سے صاف کیا جاتا ہے. حضرت زید کہتے ہیں کہ جب میں اپنی اونٹنی کو گھما رہا تھا مدینے کے اندر، پھرا رہا تھا مدینے کے اندر، تو میں نے دیکھا کہ چند لوگ مجھے بقیع میں کھڑے نظر آئے. تو کہتے ہیں کہ میں فوراً اترا اور دوڑتا ہوا بقیع کے قریب گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ حضرت عثمان ہیں، ان کے ساتھ چند ساتھی ہیں، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا ہے اور ان کی تدفین مصروف ہے، ان کی تدفین میں مصروف ہیں. جا کر حضرت عثمان غنی کو یہ بشارت دی کہ مکہ فتح ہو، بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح ہوئی اور قریش کی پسپائی ہوئی. آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا، اللہ کی حمد کی. سیدہ رقیہ کی تدفین کے بعد جب آپ مدینہ منورہ کے آئے، چند دنوں کے بعد حضور جلبگر ہوئے، مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کو خود بلایا. بدر میں شریک جس سپاہی کو جتنا حصہ دیا تھا اتنا حصہ حضرت عثمان غنی کو عطا فرما دیا، اور قیامت تک کے لیے مختار رسول، جو یہ کہتے ہیں کہ جناب ائمہ بھی معصومین ہیں رسول اللہ بھی معصومین ہیں. تو میں نے کہا رسول اللہ کے علاوہ تم نے تو ائمہ کو بھی معصومین کہہ دیا ہے، تو رسول اللہ کے اس فیصلے کو تم تسلیم کرو کہ رسول اللہ خود بدر کے اندر یہ تمام تاریخ چاہے یہاں کی ہو یا وہاں کی ہو تمام میری بات موجود ہے کہ جو بدری ایک صحابی کو، ایک مجاہد کو جس نے اپنی جان کی بازی لگا کر اسلام کے پرچم کو بلند رکھا تھا، وہی حصہ سے عثمان غنی کو سرکار نے عطا فرمایا. اور یہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں رقم فرما دیا ہے کہ جناب تیری نیت شامل تھی لہذا تیرا حصہ دیا تجھے دیا جا رہا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اختیار سے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہم کو شامل فرمایا. جہاں پر ان غالی لوگوں کا رد ہو رہا ہے جو صحابہ کے دشمن ہیں، وہیں پر ان غالی لوگوں کا بھی رد ہو رہا ہے جو حضور کے اختیار کے منکر ہیں، اس لیے کہ دینا تو ان کو چاہیے تھا جو جہاد میں شریک تھے. اللہ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مختار بنایا ہے، سرکار نے انہیں بھی عطا فرمایا، اپنی بیٹی کی خدمت کے صدقے عثمان کو بھی عطا فرما دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہن. حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہن کو یہ حصہ گویا کہ نصیب ہوا. اور اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری صاحبزادی سیدہ رقیہ، حضرت زینب سے چھوٹی تھی، اور سیدہ رقیہ سے چھوٹی سیدہ ام کلثوم تھی، کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت نبی حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہن کے نکاح میں مرحمت فرمائی. جب 68 ہجری میں سیدہ ام کلثوم کا بھی وصال ہوا، بعض علماء نے کہا 6 ہجری کے اندر، اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ نے ارشاد فرمایا، عثمان میری اگر کوئی اور بھی بیٹی ہوتی میں تیرے نکاح میں دے دیتا، میری اگر کوئی اور بھی بیٹی ہوتی میں تیرے نکاح کے اندر دے دیتا. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو سیدنا عثمان غنی کی صداقت، عدالت اور شرافت کو پیش کر رہے ہیں. بعض چور دروازہ کھولنے والے اس اعتراض کو کوئی جواب نہیں دے سکتے کہ جو شرف اور مقام، جس طرح کہ میں نے عرض کیا حضرت آدم سے لے کر حضور تک کسی نبی کی امتی کو یہ شرف نہیں ملا ہے جو شرف حضرت عثمان غنی کو ملا ہے. تو جو حضرت عثمان غنی سے بغض رکھتے ہیں وہ چور دروازہ کہتے ہیں، وہ سرے سے بیٹیوں ہی کا انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹیوں ہی کا انکار کر دو تو کئی مسائل گویا کہ خود بخود حل ہو جائیں گے. تو یہ بیٹیوں کا انکار کرنا جو ہے عثمان غنی ذوالنورین کی وجہ سے کیا جاتا ہے، لیکن یہ انکار بازار علم کے اندر اس کی کوئی قدر و اہمیت نہیں ہے اور اس کی کوئی وقت نہیں ہے. تمام کتابوں میں، یہاں تک اصول کافی کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں اور دو یا تین بیٹے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بطن اقدس سے پیدا ہوئے ہیں، اور چار بیٹیاں جس میں سیدہ ام کلثوم ہے، سیدہ زینب ہے، سیدہ رقیہ ہے، سیدہ ام کلثوم ہے، سیدہ زہرا ہے، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بطن مقدس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پیدا ہوئی ہے. یہ اصول کافی کے اندر موجود ہے اور اہل سنت کی تمام کتابوں کے اندر موجود ہے. تو یہ روایت حق ہے اور یقیناً حق ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اس انفرادی فضیلت کے اندر کوئی صحابی حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کا درجہ نہیں پا سکتا. اور آپ کا لقب ہو گیا ذوالنورین، دو نوروں والے، جن کی بیٹیاں نکاح میں آ جائیں تو جن سے نکاح کرنے والا خود بھی نور ہو جاتا ہے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کی شان کیا ہوگی. اسی کو اعلی حضرت نے ذکر کیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. عثمان غنی کی زندگی کے اندر دیکھیے کتنے دریچے کھلتے چلے جا رہے ہیں. فیاضی، حلم، بردباری، ایمان میں سبقت، اخلاق میں یہ اعلیٰ بلندی، بدر کے اندر یہ مقام پانا، اور ساتھ میں ذوالنورین کا خطاب پانا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں تو حدیبیہ کے مقام کے اوپر کفار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو روک دیا. حدیبیہ کا مقام آج مکہ مکرمہ جاتے وقت جو شمیسی کی چوکی آتی ہے، جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے دو مینار حدود حرم کے بنے ہوئے ہیں، رحل جو روڈ کے اوپر بنی ہوئی ہے، اس رحل بننے سے پہلے ایک چوکی آتی ہے مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہونے کے لیے، وہاں پر پاسپورٹ چیک کیے جاتے ہیں یا جناب روکا جاتا ہے. یہ وہ علاقہ شمیسی کا ہے جس کو حدیبیہ کہا جاتا ہے. اس کا آدھا حصہ حرم کے اندر ہے، آدھا حدود حرم سے باہر ہے. یعنی آدھا حصہ اس کا حرم حدود حرم کے اندر داخل ہے اور آدھا حصہ اس کا حدود حرم کے باہر ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوروں کی قربانی جو کی ہے وہ حدیبیہ کے مقام پر کی ہے، اور یقیناً قربانی جو دی جائے گی وہ حدود حرم کے اندر دی جائے گی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حدیبیہ کا مقام حدود حرم کے اندر ہے. اس لیے کہ قضاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب احرام کھولا تھا تو دم کے لیے حضور نے قربانیاں دی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ قربانی جو دی جائے گی وہ حدود حرم کے اندر دی جائے گی، اور حضور نے حدیبیہ کے مقام پر یہ قربانی دی، جس سے ایک واضح علامت ثابت ہو جاتی ہے کہ حدیبیہ کا یہ مقام حدود حرم کے اندر داخل ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سرکار کو جب یہاں پر روک دیا گیا، اب سوال یہ پیدا ہوا کہ حضرت عمر کو حضور نے کہا کہ تم جاؤ اور قریش مکہ سے یہ کہو کہ ہم تو سواریاں ساتھ میں لائے ہیں، قربانی کے جانور ساتھ میں لائے ہیں، اور احرام کی حالت میں آئے، ہمارا ارادہ قتل کا نہیں ہے، لڑائی کا نہیں ہے، جھگڑے کا نہیں ہے، تم جاؤ. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، آپ تو جانتے ہیں کہ میرے تقریباً رشتہ دار جہاد میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں، اور جو تھے وہ مسلمان ہو چکے ہیں. یا رسول اللہ، اگر میں چلا گیا تو آپ کیا ارادہ، کیونکہ حضور مشورہ لے رہے تھے، تو حضور آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں چلا گیا تو کفار مجھے اذیت پہنچائیں گے؟ تو حضور فرماتے ہیں تم ٹھیک کہتے ہو، تم چپ ہو جاؤ، تم بیٹھ جاؤ. حضرت عثمان غنی کی طرف سرکار اشارہ فرما کہ تم کھڑے ہو جاؤ. حضرت عثمان غنی کا نام لینا تھا، تعریف پڑھ کے دیکھیے تمام صحابہ سبحان اللہ کہہ اٹھے. فرما حضور آپ نے صحیح بندے کا انتخاب کیا، یہ وہ عثمان ہے. عثمان اس وقت رضی اللہ عنہ مدینے سے آ رہے ہیں، اور اس وقت کفار کے ساتھ زبردست جھگڑا چل رہا ہے، بدر ہو چکی ہے، عہد ہو چکی ہے، بڑے بڑے مارکے کے اندر کفار کے بڑے بڑے صدار مارے جا چکے ہیں، کفار مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں. یہ سن 6 ہجری کی بات ہے، اور یہاں پر کون ہے جو جا کر کفار کے ساتھ تنہا مذاکرہ کرے گا؟ لیکن جب سرکار نے عثمان غنی کا نام لیا تو تمام صحابہ نے کہا حضور یہ سوال، یہ مشورہ بالکل درست ہے. اس لیے کہ عثمان وہ ہے جن کی عزت پر، اور جنہوں نے زمانہ جاہلیت کے اندر اور قبل اسلام، آپ کی عزت مکہ کے اندر اتنی ہے کہ کوئی قریش کا کافر ایسا نہیں ہے جو آپ کو نظر اٹھا کر دیکھ سکے، سب کی گردنیں آپ کے سامنے جھکی ہوئی ہیں. یہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گویا کہ شرافت اور مقام ہے. ایک بار ابھی دیکھ کیسے خلاف تھے، کہا جی حضرت عمر نے وہ درخت کٹوا دیا تھا، حضرت عمر نے وہ درخت کٹوا دیا تھا جس کے نیچے رسول اللہ نے بیعت لی تھی، جس کے نیچے رسول اللہ نے بیعت لی تھی بیعت رضوان، درخت کٹوا دیا تھا. ہم نے کہا کیوں کٹوا؟ لوگوں کو مسلمانوں نے قتل کر دیا ہے. یعنی ایک طاقت میں بھی زیادہ ہے، ان کا غصہ بھی زیادہ ہے، مسلمان طاقت میں بھی کم ہے اور ابھی حکمت سے چل رہے ہیں. عثمان غنی کے اندر اگر نفاق ہوتا معاذ اللہ تو بیت رضوان اور بالخصوص صلح حدیبیہ میں آپ جا کر سارے کفار کو اپنے رنگ میں رنگ لیتے اور اپنی طرف کر لیتے، اور سارے آپ کی طرف تو ہو چکے تھے، اور کسی شخص کو بھیج کر مسلمانوں کا راز کھول کر، مسلمانوں کی کمزوریاں بتا کر حدیبیہ کے مقام پر جو مسلمان موجود ہیں ان کے ساتھ قتل و غارت کا سلسلہ کر دیتے. لیکن نہیں، اگر تم یہ کہتے ہو کہ حسین معصوم ہے، اگر تم یہ کہتے ہو بارہ امام معصوم ہیں، اگر تم یہ کہتے ہو امام مہدی معصوم ہیں، جو وہ کریں گے ٹھیک کریں گے، تو میں کہتا ہوں جن کے صدقے تم ان کو معصوم کہتے ہو، ان رسول اللہ کا فیصلہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ جو تم ساری تحریک چلا کر آگے دکان بنا رہے ہو، تو جن کے صدقے بنا رہے ہو ان کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ یقیناً نہ اماموں میں نہ کوئی معصوم ہے، نہ نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم ہو سکتا ہے، رسول اللہ یقیناً معصوم ہے. اور اللہ رب العالمین آپ کی نگہبانی فرماتا ہے، آپ کے ذریعے فیصلہ فرماتا ہے، آپ کے فیصلے میں خطا نہیں ہوتی. تو اتنے حساس مسئلے پر جو کفار کے ذات جا کر سفارتی معاملہ طے کرنا ہے، وہاں پر جا کر ان کو اپنے تمام معافی ضمیر کو بیان کرنا ہے، اور اتنے جرت کے ساتھ بیان کرنا ہے کہ اپنی غیرت بھی مجروح نہ ہو، اور اتنے حکمت کے ساتھ بیان کرنا ہے کہ جنگ کی فضا بھی نہ بنے. تو حضور نے سارے ایک فرمایا کہ 1400 1500 یعنی 1400-1500 صحابہ ایک طرف تھے، تنہا حضرت عثمان ایک طرف تھے. حضور نے ان پر اعتماد کیا اور اتنا بڑا اعتماد کر کے آپ کو قریش روانہ کر دیا، مکہ روانہ کر دیا. میں کہتا ہوں ظالموں، اس سے بڑی کوئی صداقت کی دلیل تمہیں چاہیے؟ اس سے بڑی حضرت عثمان غنی کے دیانت کی اور کوئی دلیل چاہیے؟ اس سے بڑی حضرت عثمان غنی کی صداقت و امانت و فراست اور حضور کا آپ پر بھروسہ جو تھا، اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اگر عثمان غنی کے دل میں نفاق ہوتا تو قرآن کی آیت یہاں اتر جاتی کہ محبوب تم نے جو فیصلہ کیا یہ ٹھیک نہیں ہے، جس بندے کو تم نے بھیجا اس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا. اس لیے آپ کہیں گے جناب وہی کہنا ضروری نہیں تھا، میں کہتا ہوں یہاں پر عقلاً وہی کہنا ضروری تھا، اس لیے کہ مسلمانوں کی ساری کریم کفار کے درمیان موجود تھی. یعنی حضور سمیت 1400 صحابہ جن کے ذریعے دین آگے چلنا ہے وہ سارے وہاں پر موجود ہے. بدر کے اندر اس کا عشر عشیر موجود تھا، تو قرآن بھی اترا اور فرشتے بھی اترے، قرآن بھی اترا اور فرشتے بھی مدد کے لیے اترے. اس سے زیادہ مخلصین صحابہ کی اکثریت حدیبیہ میں تھی. اگر عثمان غنی کو بھیجنا فیصلہ غلط ہوتا تو قرآن بھی اترتا اور فرشتوں کی اس سے زیادہ تعداد اترتی، لیکن قرآن نہیں اترا. اور قرآن اترا بھی تو کیا تھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. جب وہاں پر گئے تو آپ ایسے نہیں گئے کہ السلام علیکم، السلام علیکم، خیریت ہے، طبیعت ٹھیک ہے، بچے ٹھیک ہیں، یہ رسمی جملے آپ نے نہیں بولے. تاریخ موجود ہے، جس طرح غیرت مند شخص، ایک سچا شخص، ایک حق کہنے والا شخص، جسے اپنے نبی کی پیشانی پر حق کی نظیر نظر آئے اور اس پر یقین کرنے والا شخص، جو اپنے نبی کے چہرے کو صادق اور مصدوق سمجھنے والا شخص، اور جو یہ شخص جس پہ جسے یقین ہو کہ اسلام انشاءاللہ بڑھے گا، اسلام ختم ہونے کے لیے نہیں آیا، یہی مکہ فتح ہوگا، وہ یقین کے آثار حضرت عثمان غنی کے جملوں میں نظر آتے ہیں. آپ وہاں پر کسی کو لگی بھپ کی باتیں کرنے ہی نہیں کر رہے آپ، بلکہ جب آپ داخل ہوئے تو تاریخ لکھتا ہے کہ آپ کے چہرہ بھی اٹھا ہوا تھا، سینہ بھی کچھادہ تھا، اور آپ نے قریش کے لوگوں کو طلب کیا کہ کیا مسئلہ ہے، آپ بات کرو. آپ تعلیم میں بھی ان سے زیادہ تھے، تجارت میں بھی بڑے پرانے تھے، اور ظاہر سی بات ہے ایک فیلڈ کے اگر کوئی لوگ ہوتے تو اس میں جو سینئر ہوتا ہے اگلا اس کے سامنے دبتا ہے. تو قریش کا شعبہ ہی تجارت تھا، اور تجارت کے اندر آپ کا توتی بولتا تھا، تو ہر کافر آپ سے دلی طور پر مرعوب تھا آپ کی فراست، آپ کے صحیح فیصلے کے مقابلے میں. اس لیے کہ جو ان کے تجارت کے بڑے بڑے جرگے ہوتے تھے اور ان کا مال اگر کوئی کھا جائے، ڈوب جائے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ بازار اور مارکیٹ کے فیصلے، اس میں حضرت عثمان غنی کو حکم بنا کر بٹھایا جاتا تھا. تو حضرت عثمان غنی کو اللہ نے تجارت کی وہ سود بود عطا فرمائی تھی کہ بڑے بڑے جھگڑے آپ چند منٹوں کے اندر حل فرما لیا کرتے تھے. تو یہ آپ کا ایک پورا تاریخی پس منظر تھا. اس کو دیکھ کر اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو حضرت عثمان غنی کی قدر نظر آئے گی. اس لیے کہ کوئی کفار، کوئی کافر آپ کے سامنے نظر نہیں اٹھا سکتا تھا. انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ آپ یقیناً آپ جیسا شخص کہہ رہا ہے. اب دیکھیں اس وقت آپ نبی پاک کے وکیل بن کر آئے ہیں، نبی پاک کے وکیل بن کر آئے ہیں، آپ کی بے عزتی نبی پاک کی بے عزتی ہے، اور آپ کی عزت نبی پاک کی عزت اور اسلام کی عزت ہے. کفار نے، اللہ نے کفار کے دلوں کو آپ کے سامنے اتنا نرم کر دیا کہ وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہم اس بات کو مان چکے ہیں کہ آپ جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، لڑائی کے لیے نہیں آئے ہیں، لیکن عثمان ہماری ایک بات سوچو، اگر ہم تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیں اور ابھی ہاتھوں ہاتھ مکے بلا لیں تو تم تو ہماری برادری کو جانتے ہو، یہ قریب کے لوگ ہمیں تانا دیں گے اور کہیں گے مسلمان مٹھی بھر آئے، حرام میں آئے اور تمہیں دھونس دکھا کر کعبے کا طواف کر لیا، کہ یہ ہماری انا کے خلاف ہے، یہ ہماری انا کے خلاف ہے. عثمان غنی نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ تو کہا نہیں، اس کا دوسرا آپشن بتاتے ہیں آپ کو، اس سال آپ چلے جائیں واپس، اس سال آپ واپس
چلے جائیں، اس کے بعد والے سال آپ آ جائیں، تین دن کے لیے ہم خود مکہ چھوڑ کے چلے جائیں گے،
تین دن آپ رہیں، آپ کے نبی رہیں، آپ کے سارے دوست رہیں، نہ آپ کو کعبے کے قریب کوئی تنگ کرے گا، نہ مکے کی گلیوں میں کوئی تنگ کرے گا۔ تو یہ سیدنا عثمان غنی نے طے کیا، یہ سارا آپ کے ہاتھوں ہاتھ چیز طے ہو رہی ہے، اور وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے ہاں عثمان، کعبہ ہر دور میں اکرام و عزت کی چیز رہا ہے، زمزم، مطاف، سائی، یہ ہر دور میں شاعر اللہ رہا ہے۔ کفار کے دلوں کے اندر بھی کعبہ کی حرمت رہی ہے، اب کافر اپنی عزت کا، آپ کی عزت افزائی کس طرح کریں، کیا پیش کریں آپ کو کہ آپ خوش ہو جائیں کہ ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں اور آپ کی قدر و قیمت ہماری نظر میں بہت ہے۔ آپ اگر کسی کو عزت دینا چاہتے ہیں تو اپنے گھر لے آتے ہیں نا، کھانا کھلاتے ہیں، اپنے دیگر جو پرسنل معاملات ہیں اس کے اندر آپ شیئر کرتے ہیں، بتاتے ہیں، اور یہ بتانا کیوں ہوتا ہے، اسے عزت دینا ہوتا ہے، اس کے دل میں یہ بات ڈالنا ہوتا ہے کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو اس وقت قریش جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے وہ خانہ خدا تھا، تو انہوں نے اور کوئی مطالبہ نہیں رکھا بلکہ یہ کہا، عثمان تم چاہتے ہو تو کعبے کا طواف کرو۔ میں کہتا ہوں اس جملے پر آپ غور کریں، انہوں نے کوئی اور بات کیوں نہیں رکھی، کوئی اور آپشن کیوں نہیں رکھا، انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا ہمارے گھر آ کر کھانا کھا لے، رات ہمارے ساتھ کھانا کھا لے، نہیں، یہ ساری باتیں پیش کرنا انہوں نے حضرت عثمان کے اتنے بڑے قد کے سامنے حقیر سمجھا، اور آپ کو عزت دینے کے لیے کہا کہ آپ آئیے اور کعبے کا طواف کر دیجیے، آپ کو منع نہیں ہے۔ عثمان غنی نے کہا کہ میں تمہاری اس بات کو قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ میرا نبی، اللہ کے محبوب میرے ساتھ نہیں ہے، میں کعبے کا طواف نہیں کرتا، میں کعبے کا طواف نہیں کرتا۔ اور آپ وہاں سے گویا کہ لوٹ گئے۔ اب جب آپ وہاں سے لوٹ رہے تھے تو درمیان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو غلط بات ادھر ادھر پھیلا رہے تھے، اور اسی دوران آپ کے آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، آپ کے آنے میں تاخیر ہو گئی، اور یہ لوگ ادھر ادھر بات پھیلا رہے تھے، اور وہاں بات یہ مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کو مکہ کے اندر شہید کر دیا گیا ہے، مکہ کے اندر شہید کر دیا گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام کے اندر صحابہ اکرام سے کہا کہ آؤ میرے ہاتھ پر بیعت لو، بیعت کرو میرے ہاتھ پر۔ کہا حضور کس چیز کی بیعت؟ کہا عثمان غنی کے قتل کا بدلہ کون لے گا؟ رسول اللہ خود اس کے لیے تیار ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر ایک غلط خبر بھی رسول اللہ تک پہنچتی ہے، حضور کو پتا ہے کہ عثمان زندہ ہے، لیکن نظام شریعت کو چلانے کے لیے، ظاہری حکم اور شان اور صحابہ کی عقیدت اور مقام عثمان غنی کو بتانے کے لیے، اور کئی باتیں اس کے اندر آ رہی ہے، اور کفار کو یہ بتانے کے لیے کہ اگر ایک غلط بات بھی ہم تک پہنچ جائے کہ ہمارے کسی ایک ساتھی کو نقصان پہنچا ہے، تو ہم 1400 اس پر متفق ہو جاتے ہیں، کبھی سوچنا بھی نہیں تم عثمان کی طرف غلط نظر بڑھاتے ہو۔ تو ایک تو کافروں کو ڈرانا تھا اور ایک ہمت بتانا، ساری باتیں حضور کو پتا تھی، لیکن حضور نے بیعت کیوں لی؟ حالت احرام میں حضور نے بیعت طلب کی ہے، بیعت اتحاد کے لیے کہ ہم ڈرے نہیں ہیں تم سے، ان کو نفسیاتی طور پر دبانے کے لیے۔ اگر آپ جنگی اسباب دیکھیں اور حضور کی سیاسی بصیرت دیکھیں تو حضور کی سیاسی بصیرت یہ ہے کہ حضور نے بیعت اس لیے لی ہے کہ ان کو بتانا مقصود تھا سرکار کو کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اگر چند دن تم یہاں پر روکے رکھو گے اور ہمارا دائرہ تنگ کر دو گے تو ہم ڈر جائیں گے، تم اگر عثمان کے قتل تم اگر ایک عثمان کو قتل کرو گے تو یہ 1400 صحابہ جو میرے ساتھ ہیں یہ تمام اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے اور عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ ادھر ہی حضور نے ایک درخت کے نیچے تمام صحابہ کو جمع کیا، فرمایا آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اب تمام صحابی آ کر حضور کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں بیعت رضوان کو تو تم بھی مانتے ہو نا یار، یہ بیعت ہوئی کیوں ہے ذرا خود بتا دو۔ جو حضرت عثمان غنی کے مقام کے اندر اعتراض اور رخنا نکالتے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں، ایک دوستانہ سوال ہے، میں پوچھتا ہوں کہ بیعت رضوان ہوئی کیوں ہے، کیا وجہ پیش آئی؟ اس کی ایک ہی وجہ تھی، قتل عثمان کا بدلہ لینا ہے، عثمان غنی کا بدلہ لینا ہے۔ اور جب ہاتھ پر بیعت ہونا شروع ہوئی، بیعت کا سلسلہ شروع ہوا، اس درخت کے نیچے 1400 صحابہ نے بیعت لی، اور اس بات پر بیعت لی کہ یا رسول اللہ بھلے ہم احرام کی حالت میں ہیں، اگر کفار نے یہ عہد اس طرح کی حرکت کی ہے اور آپ کے سفیر کو قتل کیا ہے تو ہم گویا کہ مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اور جب 1400 نے بیعت کر لی، یہ بیعت اسلام کے اندر بڑی فضیلت والی بیعت ہے، بڑی فضیلت والی بیعت، صحابہ میں درجے ہیں، سب سے بڑا رتبہ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، پھر اصحاب بدر ہیں، پھر اصحاب احد ہیں، پھر اصحاب بیعت رضوان ہیں، یہ سارے جنتی صحابہ ہیں۔ ان کے اندر کسی ایک کے ایمان میں شک کرنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا، یعنی نفاق اس کے اندر موجود ہے. یہ وہ درجہ ہے صحابہ اکرام کے اندر فضیلت کا، جس طرح نبیوں کے اندر اللہ نے فضیلت کے درجے رکھے ہیں. صحابیت میں تو سب ایک جیسے ہیں، فضیلت میں درجے ہیں. اس درخت کے نیچے جب 1400 نے بیعت کی تو یہ بہت بڑی شرف کی بات تھی اور بہت بڑے مقام کی بات تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ میرا عثمان زندہ ہے، کیونکہ مردوں کی بیعت نہیں ہوتی. جو مر جائے تو کیا مردوں کو بیعت کرتے ہیں؟ اس میں تو وہ تو بولے بولے، لیکن مینڈکی کہنے لگی میں بھی حور ہوں، ان کو بھی بیچ میں جناب جو ہے کہ ہم سپاہ صحابہ اور فلانا، ان کو بھی زور آ گیا. یہ کہنے لگا جی اگر رسول اللہ کو علم غیب تھا تو رسول اللہ نے بیعت کیوں لی؟ اور میں نے کہا کل کے ناخن لو، بیعت اسی کی لی جاتی جو زندہ ہوتا ہے، بیعت اسی کی لی جاتی ہے. 1400 صحابہ کی تو بیعت لے لی تھی، عثمان کی بیعت کی کیا ضرورت تھی؟ میں پوچھتا ہوں اگر حضور کو علم غیب نہیں تھا، تمہارا اعتراض ٹھیک تھا، تو اگر حضور کو اگر یہ علم ہوتا کہ عثمان واقعی میں شہید ہو چکے ہیں تو عثمان کی بیعت کا کیا حاصل تھا؟ جب بھائی لڑنے والے تو 1400 تھے نا، ان سے بات تمام ہو جاتی. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ میرا عثمان اس سے محروم نہ رہ جائے، میرا عثمان اس سے محروم، کیونکہ یہ تو شریعت کی تعلیم ہے نا، مکلف ہے، احکام تکلیف نافذ ہو، بیعت ہو رہی ہے. بیعت جو یہ احکام شریعہ ہے، احکام شریعہ مردوں پر نہیں چلتے، بیعت جہاد یہ احکام شریعت میں سے ہے، اور شریعت کا اطلاق زندوں پر ہوتا ہے، مردوں پر نہیں ہوتا، مردوں پر نہیں ہوتا. تو حضور نے اپنے دائیں ہاتھ کو اٹھایا، فرمایا یہ میرا ہاتھ، کہیں سبحان اللہ، فرمایا یہ میرا ہاتھ اور یہ میرے عثمان کا ہاتھ. اور اس طرح حضور نے ہاتھ کو جوڑ کر فرمایا میں اپنے عثمان کی طرف سے بھی بیعت لیتا ہوں، سبحان اللہ. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی بیعت لے کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ تم شور مچاتے رہو، مجھے پتا ہے میرا عثمان زندہ ہے، میرا عثمان. اور میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ایک حدیث پر ساری حدیثیں کیوں بھول جاتے ہو؟ خود یہ حضرت عثمان غنی کو شیعوں کا اعتراض کا جواب دیتے وقت خود یہ اپنے آپ کو اہل سنت کہہ کر دلیلیں پڑھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور مسجد کے باہر تشریف فرما تھے کہ ایک شخص اپنے چہرے پر رومال ڈالے جا رہا تھا، تو سرکار نے صحابہ سے کہا کہ وہ آدمی جو جا رہا ہے نا چہرے پر رومال ڈالے، اب کسی کو کیا پتا کون جا رہا ہے. میں نے کہا تمہیں یہی بیعت والی بات یاد آ گئی اور سارا دن تم نے چھوڑ دیا، سب کو ملا کر ایک عقیدہ بناؤ نا، ایک چیز کو لیتے ہو ایک چیز کو چھوڑتے ہو. ایک آدمی سامنے سے گزرا صحابہ اور رسول اللہ کے سامنے سے، اس کے چہرے پر نقاب ڈلا ہوا تھا. حضور نے فرمایا کہ دیکھو میرے صحابہ، یہ آدمی جو نقاب پوش جا رہا ہے نا، اس کے دور میں بڑے فتنے ہوں گے اور یہ بہت مظلوم ہوگا، یہ حق پر ہوگا، ظالم اسے قتل تک کر دیں گے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور بھاگتا ہوا گیا اور جب میں نے نقاب اس کے چہرے سے ہٹایا تو عثمان غنی تھے رضی اللہ. تو میں نے حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ حضور یہی ہے؟ سرکار نے فرمایا یہی ہے. میں کہتا ہوں تو حضور نے تو آپ کو آپ کی خلافت تک کی بشارت دی ہوئی تھی، تو یہ بہتر عثمان کا اعتراض تم کہاں سے اٹھا کر لا رہے ہو؟ اور حضور کو جب یہ پتا ہے کہ نقاب کے اندر جو کیا ہے اس کی تقدیر کیا ہے، حضور تو ان کی تقدیر اور موت کو بتا رہے ہیں. یہ ساری حدیثیں تم چھوڑ کر ایک اعتراض کو تم پکڑ رہے ہو کہ جناب، اور یہ اعتراض بنتا بھی نہیں ہے. تو لہذا چاہیے کہ تمام دلائل کو لے کر آئے، اگر تمام دلائل کو مانا جائے تو موقف وہی بنے گا جو امام احمد رضا نے پیش کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تمام دین کو ماننا ہے. حضرت عثمان غنی کی جب بیعت لی گئی، ایک بات یہاں پر آخری سن لیجئے، بیعت لی گئی تو سورہ فتح کی آیت نازل ہو رہی ہے اس درخت کے نیچے. اللہ فرماتا ان الذین یبایعونک، محبوب یہ جو صحابہ تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، دیکھو قرآن نے دلیل دی ہے، یہ نہ کسی ایران کی تاریخ ہے نہ شام کی تاریخ ہے، نہ یہ دمشق کی تاریخ ہے نہ کسی خارجی کی تاریخ ہے، قرآن کی بات ہے. اور قرآن جس کو ٹھیک کہہ دے وہ قیامت تک ٹھیک ہے، قرآن جس کو ٹھیک کہہ دے وہ قیامت تک ٹھیک ہے. اس لیے کہ کوئی مورخ تاریخ لکھنے والا کسی کے مستقبل کو دیکھ کر تو فیصلہ کر سکتا ہے، ماضی کی بات پر فیصلہ نہیں کر سکتا کیونکہ آگے بگڑ سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات زمانوں کی محتاج نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ ماضی میں جو ہے وہ مستقبل میں کیسا ہوگا، اور جو مستقبل میں ہے اس کے آگے کا دور مزید کیسا ہوگا. لہذا صحابہ اکرام وہ شخصیات ہیں، وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن نے مستقبل کے لفظ سے کبھی یاد نہیں کیا، بلکہ جب بھی انہوں نے کلمہ پڑھا قرآن میں قیامت تک کے لیے دگواہی دے دی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دونوں ماضی کی چیزیں ہیں. اب قرآن میں جگہ جگہ آپ کو یہ لفظ ملتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ماضی ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے. ان سے پوچھے کون ایمان لائے، تو صحابہ کی بات تھی نا، اور اچھے عمل کیے. آپ کو قرآن میں جہاں پر بھی لفظ آئے گا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ صحابہ ہی مراد ہے، اور دونوں میں ماضی ہے، پاسٹ ہے. اور جو انہوں نے کر چکا ہے اس کا اعلان ہے، اور وہ جو کیا ہے وہ اتنے اخلاص سے کیا ہے کہ خدا پھر ماضی کو مستقبل کی سند بنا رہا ہے. فرمائند الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لے آئے اچھے عمل کر لیے، لہم جنات تجری من تحت الانہار، ایمان لے آئے ملے گی جنت، عمل کر لیا ہے لیکن ملے گی جنت. دیکھیں جنت تھا مستقبل کے اندر، لیکن خدا نے اس کو ماضی کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات، جو ایمان لائے اور اچھے عمل کر گئے، وہ ایمان جو لائے ہیں لائے ماضی میں ہیں، لیکن اتنا مضبوط طریقے سے لائے ہیں کہ اب وہ درار نہیں آئے گا، اس میں زلزلہ نہیں آئے گا، لہذا ماضی پر ہم مستقبل کا نتیجہ دیتے ہیں. لہم جنات تجری من تحت الانہار، اسی ماضی والے ایمان کی استقامت کی وجہ سے اور استمرار اور اس کا انسلاب اور انتباق اور تعلق اتنا گہرا ہوگا کہ انہیں ہم وہ جنتیں دیں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. یہ قرآن کا طرز بھی آپ دیکھیں نا، ایک طرف مستقبل کی چیز کو انعام میں رکھا ہے اور ایمان کو ان کے گویا کہ ماضی میں ذکر کیا ہے، درمیان کے عرصے کو ذکر ہی نہیں کیا ہے، اس لیے کہ درمیان میں اشکاک تشکیق شک تھا ہی نہیں. فرمایا ذالک الفوز الکبیر، اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. میں کہتا ہوں قرآن کی ایک آیت بتائے جس میں خدا نے حال کی نفی کبھی کی ہو. آپ صحابہ اکرام کو دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان کے ایمان کو ذکر کیا ماضی کے لفظ سے، اور جنت کے جو ان کا ٹھکانہ ہے وہ مستقبل کے اندر ہے، درمیان حال کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. کیا مطلب؟ کہ پہلے ہی سے وہ اتنے اخلاص سے ایمان لا چکے ہیں کہ اب کبھی زلزلہ نہیں آئے گا، کبھی اس میں درار نہیں آئے گی، بلکہ وہ سرحد سیدھا جنت کی طرف لے جانے والی ہے. اب دیکھیں قرآن یہاں کیا کہتا ہے، ان الذین یبایعونک، محبوب جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، محبوب کلمہ حصر کے ساتھ یہاں پر ذکر کیا ہے، انما یبایعون اللہ، اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ خدا کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. کہ سبحان اللہ، انما یبایعون اللہ، یہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، یہ تجھ سے بیعت کرنے والا ہے، در حقیقت اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر خدا کا ہاتھ ہے. ہاتھ تو مصطفیٰ کا تھا، کہنا سبحان اللہ، ہاتھ تو میرے آقا کا تھا، لیکن اللہ فرماتا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. کیا مطلب؟ فرمائیے محبوب، جو تُو نے ہاتھ رکھا ہے نا، میں جسم سے پاک، اللہ کی ذات جسم سے پاک ہے. فرما محبوب ہاتھ تو تیرا ہی ہے، لیکن وہ گرفت اور مضبوطی میری طرف سے ہے، وہ گرفت اور مضبوطی میری طرف سے ہے. فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے. اس درخت کے نیچے گویا کہ بیعت لی گئی، اور پھر اطلاع آئی کہ نہیں، حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عافیت کے ساتھ دوبارہ تشریف لے آئے، ایک بات سعودی نجدیوں کا جواب دینا چاہتا ہوں یہاں پر. ایک میں نجدی اس اعتراض کو کوڈ کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. عبداللہ بن باز نے اس کو غلط بیانی کی ہے اور غلط حوالے دیے ہیں. میں نے پہلے عرض کیا ہم عثمان غنی کے ماننے والے ہیں، ہم اپنے بزرگوں پر، ہمارے بزرگوں سے مراد اسلام کی جو زینت ہے، ان پر جب بات آئے گی تو ہمیں نہیں پتا موت کا کون سا وقت ہے، بس ایک وقت ہے اس کے ہم منتظر ہیں، لیکن زندگی کے ساتھ وفا یہ ہے کہ حق کہتے گزرو، اپنی شان میں کچھ نہ کہو، بزرگوں کے ترانے گاتے گزرو. انہوں نے کہا جی تبرکات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تم کبھی کعبے کے غلاف کو چومتے ہو، کبھی کس کو چومتے ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں. ہم نے کہا دلیل کیا ہے؟ دلیل ان کے پاس کیا؟ ایک حدیث ہے، کل بدعت دلال، یعنی ہزاروں جواب اس کی بدعت کے دے دیے جائے، لیکن وہ ایک ہی چیز کے اوپر. مثال کے طور پر ایک مثال دی جاتی ہے لطیفے کے طور پر، یعنی بدعت کا معنی سمجھا دے، کہتے ہیں ہاں ہاں آپ نے جو کہا ٹھیک ہے، لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں وہ یہی ہے. ایک مثال دی گئی، ایک بد مذہب قربانی کے دنوں کے اندر گدھا لے آیا، رسی باندھ کر اس کو سوزوکی سے اتار رہے ہیں گدھے کو، اب لوگ دھکا مار رہے ہیں، کوئی یہ نہیں پوچھ رہا ہے 32,000 کا خریدا 35,000 کا خریدا، لوگ تعجب کر رہے ہیں، یار یہ دیکھو داڑھی والا ہے، ٹوپی پہنا ہوا ہے، یہ گدھے کو لے آیا ہے قربانی کے دن. لوگ جمع ہو گئے محلے والے اور کہنے لگے جی وہ یہ آپ گدھا لے آئے، گدھے کی قربانی تو نہیں ہوتی ہے، یہ گدھا ہے. ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ گدھا ہے، لیکن یہ گائے ہیں. آپ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ گدھا ہے، کیا ہے یہ؟ سب کہنے لگے بھائی گدھا ہے یہ. آپ نے جو کہا ٹھیک کہا، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن یہ گائے ہیں. تو یہ گدھے کا ترجمہ گائے کرنے والے ہیں، یعنی گدھے کا ترجمہ گائے کرنے والی، بات ساری منوا لیجیے، ہاں ہاں آپ نے جو کہا زبردست کہا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے، یعنی وہی اپنی بات کرنا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے. تو کہا جی آپ تبرکات کی چیزوں کو چومتے ہو، ہم نے کہا جی حجر اسود نہیں چوما گیا، کہا وہ ایک ہی دفعہ چوما گیا، اچھا اب دوسری دلیل دو. تو کہا وہ ایک ہی دفعہ چوما گیا, ہاتھ نہیں چوما گیا, کہا ایک ہی دفعہ چوما گیا. ہم نے کہا حضرت علی حضرت عباس کے ہاتھ بھی چومتے پاؤں بھی چومتے, کہا جی وہ ایک ہی دفعہ چوما گیا. ہم نے کہا صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی چادر چومتے, کہا جی ایک ہی دفعہ. ہم نے کہا یہ تمہارا ایک کبھی ختم بھی ہوگا؟ واقعات ہم نے 100 پیش کر دیے, تم وہ ایک ہی پر اٹکے ہو. یعنی گدھا ہے کہاں, آپ کی گڑھ کی گائے ہیں. یعنی آپ حوالے 100 دے دو, کہتے ہیں ایک ہی دفعہ ہوا تھا, ایک ہی دفعہ ہوا تھا, ایک ہی دفعہ ہوا تھا. تو یہ ظلم ہے, یہ اندھا تعصب ہے. میں نے اس دفعہ بھی کافی کتابیں لایا ہوں اور ہم بالاستیعاب ایک ایک چیز کو کوٹ کرتے نظر کرتے ہیں جب اتنی جرات سے بولتے ہیں اور اتنی وضاحت سے بولتے ہیں اور اتنی صداقت سے بولتے ہیں اور ہاد ہم ان فضل ربی, رب کے فضل سے بولتے ہیں الحمد للہ. یہ بات یہاں پر آپ سماعت فرمائیے. ایک کیونکہ تاریخ کو مسخ کیا گیا اس لیے میں بچے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں, میں ان کے ذہنوں میں بات ڈال دینا چاہتا ہوں, زندگی موت کا پتہ نہیں. کہتے ہیں جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تبرکات کے خلاف تھے. ہم نے کہا لو جی نہیں پکا گئی, حضرت عمر خلاف تھے. کیسے خلاف تھے؟ کہا جی حضرت عمر نے وہ درخت کٹوا دیا تھا, حضرت عمر نے وہ درخت کٹوا دیا تھا جس کے نیچے رسول اللہ نے بیعت لی تھی, جس کے نیچے رسول اللہ نے بیعت لی تھی بیت رضوان, درخت کٹوا دیا تھا. ہم نے کہا کیوں کٹوایا تھا؟ کہ لوگ جاتے تھے تبرکن اسے چومتے تھے, اس کی کھال, اس کی جو چھال ہے درخت کی وہ نکالتے تھے, تبرکن لے جاتے تھے, تو حضرت عمر نے درخت کٹوا دیا. ہم نے کہا حضرت عمر نے اس لیے کٹوا دیا کہ لوگ اس کی تعظیم کرتے تھے؟ کہا. میں نے کہا یہ تو عجیب بات ہے, ہم تو حضرت عمر کا اور مزاج سمجھتے, تم اور مزاج بتاتے. ہم سے کہا کہ کیا مزاج؟ ہم نے کہا کعبے میں تو سب یوں ہی ٹہلتے تھے. حضرت عمر نے کہا یا اللہ کاش یہ مقام ابراہیم برکت والا ہمارے لیے سجدے کی جگہ بن جائے. میں نے کہا حضرت عمر کا تو مزاج یہ ہے کہ مقام ابراہیم جو بنا ہے یہ تو اس کی نیت تو حضرت عمر نے کی تھی. تم حضرت عمر کا مزاج پیش کر رہے ہو کہ وہ تبرکات کو ختم کرنے والے ہیں, جبکہ ہم تو قرآن اور سنت سے یہ پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر تو تبرکات کو باقی رکھنے والے ہیں. اس لیے کہ مقام ابراہیم کو تعظیم کے لیے رسول اللہ نے نہیں منتخب کیا, کیونکہ یہ پتھر جو آج ایک تانبے کی جالی کے اندر ہے یہ صرف ایک پتھر تھا جس پر نقش تھا, اور یہ کعبے کے دروازے کے نیچے رکھا ہوا تھا, جس طرح کی دیوار کے ساتھ ایک پتھر آپ رکھ دیں, اس طرح رکھا ہوا تھا اور لوگ گویا کہ طواف کرتے تھے, لوگ طواف کرتے تھے. لیکن وہاں پر مقام ابراہیم پر اس پتھر کو دیکھنے میں رش زیادہ ہو جاتا تھا, اس لیے اس پتھر کو وہاں سے اٹھا کر آگے نصب کیا گیا ہے, وہاں سے اٹھا کر آگے نصب کیا گیا جہاں آپ موجود ہیں. لیکن یہ حضور نے نہیں کیا اور نہ حضور نے فرمایا, بلکہ حضرت عمر جب طواف کرتے تھے تو حضرت ابراہیم کے پاؤں کو دیکھتے تھے. سبحان اللہ, پھر سبحان اللہ, پھر طواف کرتے تھے. یعنی عبادت خدا کی ہو رہی ہے لیکن قدموں پر سبحان اللہ کہہ کر خدا کو راضی کیا جا رہا ہے. اور یہ لفظ آپ کی زبان سے نکلے ہیں, لفظ نکلے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار نے فرمایا ہاں بولو کیا بات؟ کہ اللہ اگر یوں فرما دے. کہا عمر کیا؟ کہ اتخذو مقام ابراہیم مصلی, اتخذو مقام ابراہیم مصلی. یہ لفظ آپ کی زبان سے نکلے کہ لوگوں پکڑ لو اور بنا لو برکت کے لیے اس جگہ کو جس جگہ پر ابراہیم کے پاؤں لگے ہیں, اس کو برکت کے لیے بنا لو. یہ لفظ آپ کی زبان سے نکلے, وہی کلمات وہی کے اترے ہیں, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. یہ الفاظ حضرت عمر کی زبان کے ہیں. یعنی حضرت عمر کی شان اور برکت آپ دیکھیے کہ جو کلمات عربی کے آپ کے زبان سے نکلے ہیں وہی اللہ رب العالمین نے کلام فرمایا ہے, وہی اللہ رب العالمین نے کلام فرمایا. میں نے کہا تم کہتے ہو وہ تبرکات کو کاٹنے والے ہیں, مقام ابراہیم کو تو کعبے میں گاڑنے والے وہ ہیں, مقام ابراہیم کو باقی رکھنے والے وہ ہیں. تو ہمیں تو تاریخ کچھ اور بتاتی, تم اور بتاتے ہو. تو اس کو ڈھونڈتے ہیں اور جب تحقیق کی گئی تو بات بات یہ ہوئی کہ حضرت عمر نے اس درخت کو نہیں کاٹا. میرے پاس وقت نہیں ہو رہا میں تفصیل اس طرف آتا. حضرت عمر نے اس درخت کو نہیں کاٹا. تمام تاریخ البدایہ والنہایہ دیگر اور کتاب کو دیکھیں آپ. دراصل وہ درخت بیعت کے بعد ہی آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا. وہ درخت جو تھا, اس بات کو پیارے بچوں آپ بھی غور سے سنو, اس کو ذہن میں بٹھاؤ. یہ نجدیت کا بہت بڑا وار ہے اور سب سے پھسپھسا وار ہے, سب سے پھسپھسا وار ہے, اس لیے میں ذرا اس پر زور دے رہا ہوں. تو وہ درخت جس پر بیعت ہوئی تھی, تمام تاریخ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کو اٹھا لیا گیا تھا. اب لوگ اس درخت کو بھول گئے, وہ تو اٹھا لیا گیا تھا. اب اس کے ساتھ جو دوسرے درخت لگے ہوئے تھے, لوگوں نے اپنی طرف سے کسی زیارت گاہ کو بنا لیا. تو شریعت کا ایک قاعدہ ہے کہ جو جگہ زیارت کی نہ ہو, جو جگہ واقعی میں کسی سے منسوب نہ ہو, اس پر من گڑھت کہانی کہہ کر بنانا, اس کا یہی حکم ہے جو حضرت عمر نے کیا کہ کاٹ دیا اسے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ ایک قبر ہے, مزار ہے, اس کا نہیں پتا کہ مزار کس کا ہے, اس کی زیارت نہیں کی جائے گی. اس کی زیارت, گمنام قبر کو مزار نہیں کہا جائے گا, گمنام قبر کو مزار. مثلا مسجد عربیہ کے پلر کو کوئی کہنا شروع کر دے حضرت خضر علیہ السلام یہاں نماز پڑھتے تھے, تو اب یہ تھوڑی ہوگا کہ اس کے کہنے والے خضر علیہ السلام نماز پڑھتے وہاں پر پھول ڈالنا شروع کر دیں سب کچھ کر دیں. نہیں, جو چیز دلیل کے ساتھ ثابت ہوگی اس کو باعث برکت رکھا جائے گا. جو لوگ غلط چیز منسوب کر دیں گے زیارت کے لیے اس کی تعظیم نہیں کی جائے گی. کیوں نہیں کی جائے گی؟ تاکہ اصل اصل رہے, غلط غلط رہے. تو یہ تو ہمارا نظریہ ہے. حضرت عمر تو الحمدللہ ہمارے قائد ہیں, ہمارے امام ہیں, انہوں نے تو ہماری دلیل پیش کی ہے. ہم خود اس عقیدے کے قائل ہیں کہ جو جگہ زیارت کے لیے مقبول نہ ہو, جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ گڈانی کی طرف جاتے وقت بے شمار قبریں رستے میں بن گئی ہیں. یہ بعض موالی قسم کے لوگوں نے قبریں بنا لی ہیں جناب. کچھ مزارات ایسے ہیں اللہ ماشاء اللہ کہ جو پرانے ہی ہیں, جہاں پر لوگ پرانے جاتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں گے کئی علاقوں کے اندر قبریں یوں ہی بن گئی ہیں. جگہ گھیرنے کے لیے قبرستان بنا لیا, ہوتا نہیں ہوتا. جگہ گھیرنے کے لیے قبرستان بنا دیا, ادھر چادر ڈال دی, اور جناب چار آگے جناب وہ سلفی لے کے اور چسپی لے لگے, بھنگڑا کرنے لگے. ہماری حکومت نے ان کو سپورٹ دے دیا, کیونکہ نیک کام میں تو کبھی سپورٹ نہیں ہوتا. یہ تو شکر کرو کہ مسلمانوں کی غیرت جاگی ہے, چرسی مسجدوں میں نہیں آتے, ورنہ اگر یہاں پر آ جائے تو آپ ان کو نہیں بھگا سکتے, حکومت آپ کے خلاف آ جائے گی. اس لیے کہ مزارات جس کی حرمت مسجدوں کے برابر ہے, وہاں پر چرسی موالیوں کو بٹھایا ہوا, وہاں پر گورکھ دھندا چل رہا ہے, اور حکومت کی پوری سپورٹ اس کے پیچھے چل رہی ہے, اور بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ اہل سنت ہے. ہم نے کہا بزرگ ہمارے, یہ بھنگی سارے تمہارے کھاتوں کے اندر ہیں, ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. لیکن زیارت پھر بھی نہیں چھوڑیں گے. ہاں بھابھیوں یہ بھی یاد رکھو, پھر بھی ہم مزارات کی زیارت کریں گے, اس لیے کہ ہمیں اصل سے مقصد ہے, ان سے کوئی سروکار نہیں ہے. پھنسے تو وہ جو اس کو حرام نہ کہتا ہو, پھنسے تو وہ جس کا دل نہیں چاہتا ہو. ہم تو جس کی یاد سے گھر کے گھر سے چلیں تو ڈھول کی یاد میں تھوڑی پھنس جائیں گے. اگر لال شہباز خزانے پر کوئی کالا کپڑا پہن کر ڈھول پیٹ رہا ہو اور اپنی عورتوں کو نچوا رہا ہو تو اس بدچلن کی طرف تھوڑی ہم دیکھیں گے. ہم تو شہنشاہ کی طرف جائیں گے جن سے گھر کی نیت کر کے گھر سے ہم جا رہے ہیں. ہم تو ان کی طرف جائیں گے, اس لیے کہ جن کی زیارت, اس لیے کہ ہم نہیں جائیں گے تو پھر سب کا قبضہ ہو جائے گا. ہم نہیں جائیں گے تو پتا کیسا چلے گا کہ زیارت کے آداب کیا ہے, زیارت کے آداب کیا ہے. لیکن ہم وہاں پر جا کر مندروں کی طرح گھنٹے نہیں بجائیں گے, ہم وہاں پر جا کر چس اور حرام کاری کی تائید نہیں کریں گے, ہم وہاں جا کر وہاں پر مذمت ہی کریں گے. اور ہم جا کر یہ ثبوت دیں گے کہ جناب اس مزار والوں کا تعلق ان سے نہیں ہے, یہ جو روشن چہرے والے آ رہے ہیں ان سے ہے, ان کے مرشدان ہے. اس لیے ہم جائیں گے تاکہ تاریخ کو مسخ نہ کیا جائے, تاریخ بدل نہ جائے, تاریخ کو پلٹا نہ جائے. تو لہذا حضرت عمر نے اس درخت کو کاٹا تھا, حضرت عمر نے اس درخت کو کاٹا تھا جس درخت کا تعلق اس اصل درخت سے نہ تھا. لوگوں نے اس درخت کی طرف غلط چیزوں کو منسوب کر دیا تھا, ورنہ صحابہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تہبند ہو یا موئے مبارک ہو یا آپ کے ناخن پاک ہو. سیدنا امیر معاویہ جیسی شخصیت کہتی ہے کہ جب میں مر جاؤں تو یہ رسول اللہ کا تہبند ہے, اس سے مجھے کفن دینا. اور آپ نے 15 سے 20 رسول اللہ کے ناخن کے ٹکڑے جمع کیے تھے, کہا کچھ کو میرے ہونٹوں پر رکھ دینا, کچھ کو میرے اعضاء سجود پر رکھ دینا. تو ہم پوچھتے ہیں کہ تمہارے لال رومال کو مانے یا صحابہ کو مانے, کس طرف جائیں؟ یقیناً صحابہ کی طرف ہم چلیں گے جو دین کی صحیح غمازی کر رہا ہے. تو سیدنا عثمان غنی ذوالنورین نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہ کی یہ شان ہے, یہ منزلت ہے. آپ ہی کی برکت سے قرآن پاک گویا کہ ایک نظم پر جمع ہوا, لغت قریش پر جمع ہوا. آپ نے نہیں جمع کیا, جمع اس کو سیدنا صدیق اکبر نے کیا ہے. قرآن کو جمع سیدنا صدیق اکبر نے کیا ہے, آپ نے لغت قریش پر جمع کیا ہے. اس لیے کہ مصری اپنے طرز میں پڑھتے تھے, شامی اپنے طرز میں پڑھتے تھے, لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. بخاری کے حدیث ہے, حضرت عثمان غنی ذوالنورین نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصل نسخہ منوایا, اور اس پر جو لغت قریش پر تھا اس پر کلمی رسم الخط اسی طرح بنائے گئے جس طرح کا تلفظ جو ہے وہ قریش کرتے تھے, اور وہی نسخے دیگر عالم کے اندر تقسیم کر دیے گئے. تو فطرے کا سدے باب جو کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر. اور حضرت عثمان غنی کی ایک سب سے بڑی عظمت ہے کہ جو لغت کا اختلاف تھا وہ ختم ہو گیا, اور ساری دنیا نے حضرت عثمان غنی کے تیار کیے ہوئے اس لغت قریش والے قرآن کو قرآن ہی کہا, بیاض عثمانی نہیں کہا. ہاں جو بکری کے چکر میں رہے یا جو اپنی من گھڑت باتیں کرتے رہے ان کو شک رہا, اور وہ آٹے میں نمک کے برابر نہیں تھے, اور پورے عالم اسلام میں اسی قرآن کو لیا. اور آج الحمدللہ جو اس قرآن کو بیاض عثمانی کہتے ہیں وہ بھی تلاوت اسی طرز میں کرتے ہیں جس طرز پر حضرت عثمان غنی نے نافذ کروائی تھی. یہ بھی حضرت عثمان غنی کی, میں کہتا ہوں, میں چیلنج کرتا ہوں, تم میں ہمت ہے تم اس سے الگ تلاوت کر کے بتا دو, قریش کی طرز سے ہٹ کر تم اسے پڑھ کر بتا دو, دنیا تم پر چڑھ دوڑے گی، تمہیں پڑھنا بھی ویسی پڑے گا جس طرح حضرت عثمان غنی نے پڑھایا تھا. تو لہٰذا اگر عثمان غنی پر تم اعتراض کرو، لیکن خدا نے ان کی وہاں وہاں حفاظت فرمائی ہے کہ آج امت کا ایک سواد اعظم ان کی پشت پناہی کر رہا ہے، رب کریم کی رحمت گویا کہ ان کا ساتھ دے رہی ہے. وقت میرے پاس نہیں رہا، میں انشاءاللہ العزیز کربلا کی تقریر کے اندر حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ و رضی اللہ عنہ کے واقعات کو بیان کروں گا. تاریخ کے آج میں چاہ رہا تھا کہ اسی کو میں ذکر کرتا، لیکن وقت گویا کہ طویل ہو گیا ہے، اس تمہید کے بغیر میں کر نہیں سکتا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی 12 سال عمر خلافت ہے، اور 88 سال سن 18 ذی الحجہ ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق آپ ایام تشریق کے اندر ذی الحجہ کی ابتدائی تاریخ 9 سے لے کر 13 تک کی جو تاریخ ہے، اس کے اندر آپ نے جامع شہادت نوش فرمائی ہے. لیکن آپ کا شہادت کا واقعہ ایسا ہے کہ جو نہ آپ کو بدر میں نظر آئے گا، نہ احد میں نظر آئے گا، اور نہ کربلا میں نظر آئے گا. 40 دن آپ پر پانی بند کر دیا گیا، سب کچھ ہونے کے باوجود آپ نے کسی چیز کو بروئے کار نہ لایا. اور آپ پر جو الزامات لگانے کی تحریک تھی، آپ پر جو الزامات لگانے کی تحریک تھی، وہ تحریک والے تو سینہ تان کر بات کرتے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی کی طرف سے اگر کوئی جواب دیتا تو آپ کہتے چپ ہو جاؤ، اللہ کا ذکر کرو، میری کیا تعریف کرتے ہو. آئے ہائے، ایسی عظیم شخصیت. انہوں نے جامع شہادت تو نوش فرما لیا، لیکن لوگوں کی زبان پر اپنے ذکر اپنی تعریف کو نہ لایا، اور نہ مدینہ منورہ کے اندر آپ نے اس بات کو کہ میری وجہ سے لوگ قتل غارت کی طرف جائیں. عبداللہ بن سبا شیعہ نے جو تحریک چلائی تھی، اس تحریک کا منشور جو تھا، اور وہ میں صرف آپ کی خدمت میں مختصرا گویا کہ ذکر کر دینا چاہتا ہوں. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے. وہ تین چیزوں پر تھا، اور تین چیزوں کی تفصیل گویا کہ اس کے اندر رکھی گئی. ایک چیز کیا تھی، اب آپ ذرا اس کو دیکھیے، تحریکیں بنتی کیسی ہیں. آج یہ خارجی جو ادھر ادھر دھماکے کر رہے ہیں، یہ تحریک بنتی کیسی ہے؟ عبداللہ بن سبا یہودی تھا. کون تھا؟ یہودی تھا. حضرت عمر سے یہ بڑا جیلس تھا، لیکن حضرت عمر نے کبھی اس کی گردن اٹھنے ہی نہیں دی. حضرت عمر نے کبھی اس کی گردن اٹھنے ہی نہیں دی. لیکن کوفہ اور بصرہ اتنا گندا علاقہ ہے کہ یہاں سے اسلام کو ہمیشہ نقصان پہنچا. حضرت عمر خود اس علاقے سے تنگ تھے، حضرت عمر خود اس علاقے سے تنگ تھے، یہاں تک کہ آپ نے ایک نے درجنوں گورنر بدلے. لوگ کہتے ہیں عثمان غنی نے گورنر بدلے، یہ الزام ہے، مدد نے لگایا ہے. تو میں کہتا ہوں جو حضرت عمر نے بدلے اس کے بارے میں کیا کو، ان بزرگوں کو کیا گورنر بدلنے کا کوئی شوق تھا؟ دراصل کوفہ کے لوگ ایسے تھے جو گورنر پر زنا کا الزام، شراب کا الزام لگاتے تھے، شراب کا الزام، اور وہ گواہ جھوٹے گواہ بنا کر لے آتے تھے. اب گواہ لے کر آؤ گے تو پھر آگے جو قاضی ہوگا وہ گواہ کو دیکھ کر فیصلہ کرے گا. تو حضرت نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور کے اندر کئی گورنروں کو تبدیل کیا. تو حضرت عثمان غنی پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی برادری کے گورنر رکھے، اور آپ نے اپنی برادری بنی امیہ کو فوقیت دی، اور اپنی برادری کے لوگوں کو رکھا، اور حضرت سعد بن وقاص کو، حضرت مغیرہ بن شعبہ کو، اتنے عظیم عظیم صحابہ کو آپ نے جناب جو ہے کہ وہ گورنری سے ہٹایا. لیکن میں کہتا ہوں لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ تاریخ کہ جن لوگوں نے بیان کیا خدا ان پر لعنت بھیجے. حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سعد بن وقاص، ولید بن مغیر، حضرت مغیرہ بن شعبہ کو خود نہیں ہٹایا، ان کے خلاف گواہیاں آئیں، ان کو ہٹا لیا گیا. ولید بن عقبہ یقیناً آپ کا دودھ شریک بھائی تھا، کوئی اور نظر نہیں آیا، آپ نے یہ ذرا شدید تھے، ان کو گورنر بنایا. لیکن تاریخ میں یہ بھی موجود ہے ان پر بھی زنا کا الزام کوفے کے لوگوں نے لگایا. اور حضرت عثمان کے پاس جب گواہی آئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے شراب نوشی کا الزام لگایا گیا. حضرت عثمان غنی نے ان کو بھی حد لگائی ہے. اگر حضرت عثمان غنی اقربہ پرور اور برادری کو پرموٹ کرنے والے ہوتے تو ولید بن عقبہ کو معاف کر دیتے، آپ نے حد کیوں نہیں لگائی؟ لیکن تاریخ کے ان دجالوں نے، مودودی جیسے دجالوں نے آدھی تاریخ رقم کی ہے. آگے کی بات تبری اٹھا کر دیکھیں، آپ تاریخ تبری دیکھیں، ابن خلدون کو اگر آپ دیکھیں، البدایہ والنہایہ دیکھیں، تمام کے اندر ساری تفصیل موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی ذی النورین نے ان پر حد لگائی. اب یہ کہتے ہیں یہ اپنے لوگوں کو پرموٹ کیا، مروان کو اتنے پیسے دے دیے، فلانے کو اتنے پیسے دے دیے، پیسے بانٹے. میں کہتا ہوں اگر تمہارے سینے کے اندر دل ہے اور دل کے اندر ایمان ہے تو میں کہتا ہوں تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھو، حضرت عثمان نے مسجد نبوی میں خطبہ کیا دیا تھا. عبداللہ بن سبا ایسا یہودی تھا، اس نے آپ کے خلاف شورش مچائی. اور اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. ہائے ہائے، لوگوں کو نیکی کی باتیں کرو اور برائی سے لوگوں کو بچاؤ.
بولے کیوں؟ اس لیے کہ لوگ تمہارے معتقد اور تمہارے گرویدہ ہو جائیں گے.
یہ عبداللہ بن سبا کی تحریک کا پہلا منشور. آپ بھی سوچیں گے نا عبداللہ بن سبا کیسے آیا. تو دراصل جو لوگ عقیدے میں مضبوط تھے وہ اس کے عمل بھی معروف پر نہیں آئے.
ہم تو اللہ رسول کی بات کرتے ہیں. چلیے ریونڈ چلیے. ہم نے کہا ریونڈ کو رہنے دیجئے, جو لکھا ہے وہ بات کیجئے.
اس وقت صحابہ نے یہ کہا, عبداللہ بن سبا جب عمر بن معروف کی بات کرتا تو لوگ کہتے چپ ہو جا, پہلے اپنا عقیدہ بتا. کہ سبحان اللہ, اپنا عقیدہ بتا. ہم بھی آج یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی تحریک کے شکار نہیں ہونا چاہتے. صرف عمر بن معروف نماز روزے کی دعوت سے کوئی نیک نہیں ہو جاتا, پہلے اس کو اپنا عقیدہ بتانا ہوگا, پہلے اس کو اپنا. تو سنیو اس بات کو ذہن میں رکھو, عبداللہ بن سبا کی تحریک کا پہلا منشور, تین اس کے منشور تھے, تین نکات تھے جس پر تحریک کھڑی ہوئی ہے. اور اتنے زور و شور سے اس نے تحریک چلائی کہ مدینے کے اندر خارجی اور رافضی بس گئے اور حضرت عثمان اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے. یہ تاریخ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, اس لیے کہ تاکہ آپ کو پتا چلے اور آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ مخالفین اپنے غلط نظریے میں کتنے مضبوط ہوتے ہیں. ہم تو اہل حق ہیں, ہم بزرگوں کا نام لینا کیوں چھوڑ دیتے ہیں. یعنی غلط آدمی غلط ہونے کے باوجود وہ اپنا کام کرنا نہیں چھوڑتا. ہم بزرگوں کے ماننے والے, ہم کہتے نہیں خواجہ صاحب کا نام نہ لیں, داتا صاحب کا نام نہ لیں, غوث اعظم کا نام نہ لیں, اہل بیت کا نام نہ لیں. نہیں جناب, یہ ان کے بارے میں کچھ نہ کہیں, ایسا نہ کہیں, ایسا نہ کہیں, تو یہ تو منافقت ہے. لوگ کہتے ہیں ہم تفرقہ کرتے ہیں. میں صرف آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ دونوں تصویر کے دونوں رخ کو دیکھیں. آپ تصویر کے دونوں رخ کو دیکھیں. یہ کہنا کہ یہ بات تفرقہ بازی کی ہوتی ہے, ہم نے تفرقہ نہیں کیا, ہم نے بزرگوں کی عظمت پر زور دیا ہے, ہم نے بزرگوں کی عظمت پر زور دیا ہے. ہم نے کسی کو کافر مشرک نہیں کہا, ہم نے صرف یہ کہا کہ آؤ رسول اللہ اور صحابہ کے عاشق بن جاؤ, اہل بیت کے عاشق بن جاؤ. تو میں کہتا ہوں تربیت ان لوگوں کی کرنی چاہیے. بس ہم سر جھکا کے کہتے ہیں امن نصر دکھنا, جی کعبے میں کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے, کعبے میں کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے. ہم نے کہا کچھ دن اور انتظار کرے, خدا وہ دن نہ لائے. لیکن حقیقت یہ بتا رہی ہے, 20 سال کہیں نہیں گئے, یہی ایران جس دن کھڑا ہوا. تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ مجھے بتائیے کعبے میں جو ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے یا جو قرآن و سنت میں ہے وہ ٹھیک ہے. ہاں میرے پاس ابھی بھی ویڈیو موجود ہے کہ شیعوں نے گزشتہ سفر کے اندر بکری کے اندر حملہ کیا اور سید عائشہ کی قبر سے مٹی اٹھا کر پھینکی ہے. میں ویڈیو لے کر آیا ہوں, ویڈیو لے کر آیا ہوں. اور آج بھی جناب شیعوں کا سب سے بڑا اجتماع جو ہے بکری کے ساتھ ہو رہا ہے. اور اگر ہم صلاۃ و سلام پڑھیں تو لال رومال کے دو ابلیس آ جاتے ہیں, کہتے ہیں جناب یہ شرک ہے, ناجائز ہے. تو ان کو کیوں پروموٹ کیا گیا ہے؟ اس لیے کیا گیا, وہ کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. تو ہم نے کہا یوں بات کرو پھر کعبے کو بیچ میں مت لاؤ, پھر یوں بات کرو کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے پھر کعبے کو بیچ میں نہ لاؤ. الحمدللہ ہمیں موت پر یقین ہے, ہم حضرت عثمان غنی کے ماننے والے ہیں اور اس پر کامل بھروسہ رکھنے والے ہیں. جو ہمارے بزرگوں کا حال ہے یقین وہی بہتر حال ہے اور ہم وہی حال چاہتے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے ہم وہی حال چاہتے ہیں جو حسین کا ہوا, ہم وہی حال چاہتے ہیں جو عثمان غنی کا ہوا, ہم وہی حال چاہتے ہیں جو سیدنا فاروق اعظم کا ہوا ہے. اس لیے کہ یہی سب سے بہتر حال ہے, اس سے اگر کوئی اور بہتر ہوتا تو وہ ان کے ساتھ ہوتا, وہ ان کے ساتھ ہوتا, اس کے علاوہ نہ ہوتا. تو عبداللہ بن سبا کی تحریک کے میں صرف تین منشور ذکر کر کے تقریر ختم کرتا ہوں. پہلی بات امر بن معروف, لوگوں کو نیکی کی دعوت دو. آئیے نماز پڑھیے, آئیے نماز پڑھیے, آئیے روزہ رکھیے. ادھر آؤ, تم ہو کون پہلے یہ تو بتاؤ, بیٹھو ادھر ہمارے پاس. کس کے ماننے والا؟ کہا نہیں اس کو چھوڑو نماز پڑھو. ہم نے کہا ہر ایک کے پیچھے نہیں ہوتی بھائی, حضرت عثمان غنی کے دور میں خارجیوں کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے صحابہ نماز, نہیں پڑھتے تھے. تو عبداللہ بن سبا کی میں کھری بات کر رہا ہوں, اس لیے کھل کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے اور دلائل کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. اس لیے کہ میں نے آپ کو مرید نہیں بنانا نہ گرویدہ کرنا ہے, میں نے آپ کے سامنے حق کو بیان کر دینا ہے. کہ یہ نہ سمجھو کہ جو نیکی کی بات کرے وہ نیک ہوگا, نہیں, بندہ نیک اپنی نسبت سے ہوتا ہے. ہاں بندہ نیک اپنی نسبت سے ہوتا ہے. پوچھو کس کا ماننے والا ہے, پوچھو کس کا نام لیوا ہے. جیسے نام جس کا نام لے, ان کا نام لے لیا, ان کے عقیدے پر ہے, تو اگلے کو یہ نہ دیکھو کہ وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کہتا ہے. اس لیے کہ جو بزرگوں کا حال ہے وہ اسی کا حال ہوگا. تو پہلی چیز اس کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر, اس کی تحریک چلی, نیکی کی دعوت دو, برائی سے منع کرو. انہوں نے پوچھا ابے ہمارا نیکی سے تعلق کیا ہے بھائی؟ وہ کہنے لگا نیکی کی بات کرو گے تو لوگ تمہارے مرید بنیں گے, گرویدہ ہوں گے, اور جب تک تم عثمان غنی کے خلاف کھڑے ہوں گے. ایک بات. دوسری چیز, عثمان غنی نے جو اپنے رشتے داروں کو خلیفہ بنایا ہے, گورنر بنایا ہے, اس کے خلاف لوگوں کو سوچ دو کہ وہ جب تم پارسا بن جاؤ گے. دیکھیں فکر, دیکھیں یہودیت کی جو آج تک اسلام کے خلاف کی جا رہی ہے, جب تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دے کر انہیں اپنا معتقد کر دو گے تو پھر ان کے ذہنوں میں ڈالو, یاد ہے کہ عثمان غنی امیر المومنین ہے, کوفے کا گورنر, دیکھو کس کو بنایا, 7 دن میں وقاص کو ہٹا دیا,
اتنے بڑے نہ اس صحابی سے کوئی غرض ہے نہ حضرت عثمان غنی سے غرض ہے فتنہ کرنا. یہ کہتا ہے دیکھو ممبر پہ بیٹھے تو کوئی کیا بول رہے ہیں. ارے تو جا کے یہ تو پوچھ کے کیا بول رہے ہیں, تو نے سنا کیا بولا, تو نے سنا کس کو کہا, تو نے سنا کس کی تعریف کی. پروپیگنڈا کرنا, یعنی جب بندے کو آپ نے نمازی بنا دیا کہنا کہ یہ بنا دیا, اب اس کے ذہن میں ڈالو کہ عثمان غنی خلیفہ خلافت کے مستحق نہیں ہے. کہا کیوں, کہا انہوں نے اپنی برادری کے لوگوں کو گورنر بنایا, بڑے بڑے صحابہ کو اتارا, ٹھیک ہے, لیکن بیس کس کو بنایا, نماز روزے کو. اس بات اس اپنے غلیظ عقیدے کو آگے پہنچانے کے لیے بنیاد کس کو بنایا, نماز روزے کو. بہت شریف شرفا بن جاؤ کیونکہ ابھی تلوار اٹھانے کا وقت نہیں آیا. آج طالبان کو تبلیغی جماعت نے تیار کیا, آج طالبان کو تبلیغی جماعت نے تیار کیا, لیکن ان کو آپ دیکھیں. میں اس پر ایک نئی درجنوں شواہد پیش کر سکتا ہوں. ڈیرہ اسماعیل خان ضلع ٹانگ کے اندر ہمارے دوست ہیں مولانا عبد القدوس امجدیہ سے فارغ ہیں, میں وہاں پر جا کر اس سے حالات کی کئی تقریر کر کے آیا ہوں. میں نے کہا مولانا کیا حال ہے, کہا یار وہ تبلیغی جماعت مسجد میں آ کر بیٹھ جاتی, کہتے ہیں ہم نماز پڑھائیں گے. تو میں نے کہا مسجد تمہاری وہ کیوں نماز پڑھائیں گے, کہا جب ان کو نکالتے تو طالبان پیچھے سے آ جاتے. تو یہ تحریک بالکل وہی تحریک اسلام کے ساتھ چل رہی ہے جو روز اول سے چل رہی ہے. تم کچھ بھی کرو, تم نے اپنی تحریک نہیں بھولی, ہم اپنے بزرگوں کو نہیں بھولے ہیں انشاءاللہ. تم عبداللہ بن سبا کے راستے پر رہو, انشاءاللہ ہم عثمان غنی کی استقامت کے راستے پر رہیں. یہ جان تو تم لے لو گے لیکن انشاءاللہ یا رسول اللہ کی صدا ہماری روح سے بھی آئے گی. ہاں, اور ہم گھاٹے کا سودا نہیں کریں گے, اس لیے کہ ہمارا سودا آخرت کے لیے ہے. اس وقت تو ہمارے آقا کی چلے گی, آسان یا بس اگر ابو کا مقام محمود, اس وقت تو چلے گی آمینہ کے لال کی. اس وقت تو سودا وہی بکے گا جس کو مصطفیٰ کی مسکراہٹ کا صدقہ ملا ہوا ہوگا, جو مصطفیٰ جانے رحمت پر ہم نے اس کو دیکھ کر سودا کیا ہے. یہ تو ایسی بھی جانی جانی ہے, کیوں نہ مصطفیٰ کے نام پر دے دیں. تو کہا پہلے عمل بالمعروف عن المنکر, دوسری چیز حضرت عثمان غنی کے تشخص, ان کے کریکٹر کے خلاف باتیں کرو کہ یہ دیکھو یہ کیسے, یہ اپنے چاہنے والوں کو, اپنے چچزاد ماموزاد, ان کو انہوں نے عہدے دے دیے. تیسری چیز خلیفہ ثانی خلیفہ ثالث کے بارے میں یہ بات کرو کہ انہوں نے حکومت کا سارا مال اپنی برادری پر خرچ کر دیا ہے. کسی کو 10 لاکھ دے دیے, کسی کو 50 لاکھ دے دیے, کسی کو 10 لاکھ دے دیے. یہ تین ان بدبختوں نے یہ تین چیزیں اتنی استقامت کے ساتھ کی, کرتے 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 کرتے, یعنی حضرت عثمان غنی کے شروع دور سے شروع ہوئے. ابتدائی 8 سال کے اندر یہ صرف دھیمی دھیمی, 8 سال کے بعد جب کوفہ بصرہ ان کے ساتھ ہوا پھر یہ بڑھنے لگے. پھر انہوں نے ان قبیلوں پر ہاتھ رکھا کہ جو عرب کو پسند نہیں کرتے تھے, عرب کو پسند نہیں کرتے تھے. ان کو اپنے ساتھ ملایا, پھر ان پر ہاتھ رکھا کہ جن سے حضرت عمر نے زبردستی جزیہ لیا تھا, لاؤ ٹیکس, وہ نہ لڑو ہم سے, وہ دل سے مسلمانوں کے خلاف تھے, ظاہری مسلمان بن رہے تھے, ان کو ساتھ لیا. تو الکفر ملت الواحدہ, انہوں نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کر کے مدینے پر حملہ کر دیا, اور مدینے پر حملہ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی حکومت کابل تک تھی. بولے سبحان اللہ, کابل تک, سندھ تک آپ کے گویا کے رسٹ کے لوگ پہنچے, مصر پورا فتح ہو گیا. حضرت عمر کے بعد تین حصہ جو اسلام کو ملا ہے وہ حضرت عثمان غنی کی فتوحات میں ملا ہے. اور اس وقت مسلمانوں کے پاس پیسہ کتنا تھا, کہتے ہیں کہ ایک جب پیسہ بڑھ جائے تو چیزوں کے ریٹ بھی بڑھ جاتے ہیں, یعنی آپ مارکیٹ میں دام کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کے پاس پیسہ کتنا آ رہا ہے. تو ایک گھوڑا 1 لاکھ درہم کا تھا, ایک گھوڑا 1 لاکھ درہم کا تھا, اور ایک ایک صحابہ اور تابعی اور مسلمانوں کے پاس ہزاروں گھوڑے ہوا کرتے تھے. یہ مسلمانوں کے پاس مال کی فراوانی تھی, اس لیے حضرت ابو ذر غفاری کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے یہ طریقے پر نہ چلو نہ چلو نہ چلو, یعنی وہ صحابہ کا اشتہاری فیصلہ تھا, اور وہ صوفی درویش تھے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان سے معترض نہیں تھے, وہ صرف یہ کہتے تھے کہ خیال رکھو کہ اس کا فائدہ نہ اٹھا لیا جائے. مال کی سورش نیچے کی اولادوں کے اندر اتنی آ گئی, ان کو اس طرف توجہ نہ ہوئی, بس یہ دیکھا کہ کتنے میں بک رہا ہے, کتنے میں آ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, ساری توجہ مال کی طرف چلے گئی. ان آستین کے سانپوں نے آہستہ آہستہ ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا, یہاں تک کہ جو ضرورت مند لوگ تھے وہ ہزاروں مصائب اور فتنے میں پھنس گئے, اور جو نیچے کے لوگ تھے وہ مال و عیش کی طرف آ گئے. منافقین نے عبداللہ بن سبا کی تحریک نے مضبوط انداز میں کام کر کے یہ حال کر دیا کہ وقت کے خلیفہ کو مدینے کے اندر محصور کر دیا. حضرت علی جیسی شخصیت کچھ نہیں کر سکتی تھی, حضرت علی جیسی شخصیت کچھ نہیں کر سکتی, بڑے بڑے لوگ کچھ نہیں کر سکتے تھے. عبداللہ بن سبا بدبخت نے حضرت علی کی خدائی کا دعویٰ کیا, یعنی حضرت علی کو, حضرت علی نے اس کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا, یہاں تک کہ اس نے بعض بھولے بھالے ہاشمیوں کو تیار کیا کہ یار تم ہاشمیوں بنو میہ حکومت کیسے کرے گا, یعنی ان کا بھی دماغ خراب کیا. سیدوں کا عاشق بن کر آیا, جس طرح کہ آج پنجابی گدیوں میں آیا نا حضرت امیر ماضی کو استاد بنایا کہ تمہارے باپ حضرت علی کے ساتھ حضرت امیر ماضی نے جنگ کیا ہے. تو اس طرح یہ بدبختوں نے ہر جگہ پر جہاں دیکھا کہ سیدوں کا زور زیادہ ہے تو تحفے تحائف مٹھائی ڈبے پیسے لے کر سیدوں کی بارگاہ میں پہنچے, سیدوں کے ہاتھ بھی پہنچے چومے اور پاؤں بھی چومے اور کہنے لگے ہم اہل بیت کے بڑے عاشق ہیں. جو بھولے بھالے لوگ تھے وہ کہنے لگے یقیناً یہ مومن ہے, اہل بیت کا عاشق ہے, مومن ہے. پھر وہ آہستہ سے کہنے لگے کہ آپ ہاشمی ہیں اور یہ بنو میاں, اس کی کیا اوقات؟ تو جو بھولے بھالے تھے ان کو بھڑکانے کی کوشش کی, لیکن حضرت علی کو جب پتا چلا تو حضرت علی تو اس وقت بنو ہاشم کے سرخیل تھے, انہوں نے اسی وقت اس تحریک کو کچلنے کی کوشش کی. تو الغرض منافقین نے حضرت عثمان غنی کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا, لیکن عثمان غنی وہ عظیم شخصیت ہے کہ جنہوں نے جواب دینا جواب دلوانا پسند نہیں کہا اور فرمایا خاموش رہو اور استقامت کے ساتھ رہو, استقامت کے ساتھ رہو. لہذا میرے دوستو عثمان غنی کی سیرت ہمیں جرت سکھاتی ہے, استقامت سکھاتی ہے. اپنے ذہنوں کے اندر موت کا شوق پیدا کرو, اپنے دل کو دنیا کی طرف اتنا لگاؤ کہ تمہیں موت کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے گھبراہٹ نہ ہو. اپنے آپ کو دنیا کے اندر اتنا شغف رکھو کہ موت کو بھولنے کا کوئی آثار و دقیقہ تمہارے سامنے نہ آ جائے, اس لیے کہ تمہاری سب سے بڑی بازری موت ہے. میں پھر آخری میں جملے پیش کر کے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. حضرت شاذلی نے صحیح فرمایا کہ بندہ جب کسی بات پر جائے تو موت کو اپنے اوپر پیش کرے, اگر موت کے تصور سے اس کا دل مطمئن ہوتا ہے تو فیصلہ درست ہے, وہ فیصلہ درست ہے. دور گھوم کر اس دور پر آ چکا ہے اور اس دائرے پر آ چکا ہے. یقیناً یہ آثار بالکل قرب قیامت کے, جس قدر مسلمانوں کے اندر انتشار افتراق اور ٹوٹ پھوٹ اور مسلمانوں کے ممالک کے اندر انتشار چل رہا ہے, یہ صحابہ نے پہلے کہا تھا کہ ایک دور اول میں ہوگا ایک دور آخر میں ہوگا, درمیان کا دور بہت سکون سے گزرا ہے, اب یہ دوبارہ یہ چیزیں کھڑی ہو رہی ہیں. دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں استقامت دے اس میں. یہ دعا بعد میں کیا کرنا, یا اللہ ان کو نیست و نابود کرے, یا اللہ ان کو برباد کرے, یہ دعا بعد میں, پہلے یہ کہو یا اللہ ہمیں ہمت دے, یا اللہ ہمیں مستقیم رکھ, یا اللہ ہمیں مستحکم رکھ, ہمیں حق پر قائم رکھ, ہمیں اہل بیت اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ ہمیں موت کی محبت عطا فرما, ہر چیز کو حق کہنے پر غالب فرما, آخرت کا یقین عطا فرما, شفاعت کے تصور کو ہمارے دلوں پر غالب فرما, آج گنبد خضرا کے مکین کی محبت کو ہمارے دلوں پر غالب فرما, حضرت عثمان غنی کی تربت اقدس کی محبت کو ہمارے دلوں پر غالب فرما, وہ نہیں رہے ہم کہاں رہیں گے اس خیال کو ہمارے ذہن میں پختہ فرما. یا اللہ یہ ناپید زندگی, یہ ناپید زندگی, یہ کمزور زندگی, یہ مکڑی کے جال سے زیادہ کمزور زندگی, یا اللہ اس سے محبت نہ کرنے کی توفیق عطا فرما. حقیقی زندگی قیامت کی زندگی ہے, یا اللہ اس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی صفوں میں ہمیں متحد رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ اولیاء کاملین جن کے ہم ماننے والے ہیں ان کے منشور پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. سیدنا عثمان غنی کی استقامت اور حلم و بردباری اور اسحار سے ہمیں حصہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں تو اپنا خوف عطا فرما, ہمیں باز پرسی کا خوف عطا فرما, ہمیں قبر و حشر کا خوف عطا فرما, ہمیں عذاب کا خوف عطا فرما, ہمیں جہنم کی ہولناک وادیوں کا خوف عطا فرما, جہنم کے وہ شعلے اور قبر کے اس عذاب کا خوف عطا فرما. یقیناً یہ ایسا خوف ہے جو دنیا کی محبت کو دل سے نکال دیتا ہے. یا اللہ دنیا میں اتنا ہی شغف دے جتنا تو نے حق رکھا ہے, بچوں کے ساتھ اتنا ہی ہمیں مشغول رکھ, اہل و عیال کے ساتھ اتنا ہی مشغول رکھ, اپنے لین دین کے ساتھ اتنا ہی مشغول رکھ جو تجھے راضی کر سکے. اصل رضا جو اس کے بعد کی ہے مولا, اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. تمامی حضرات ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دل کی گہرائیوں سے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ماضی قریب کے اندر قائد اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ, جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک کامل تصویر نظر آتی ہے, ان کو بھی اپنے احسان ثواب میں آپ ضرور شامل رکھیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا مقدسہ ان شخصیات کو سامنے رکھیں جن کی شخصیت کو دیکھ کر ہمارا سینہ جرت سے چوڑا ہوتا ہے, جن کو دیکھ کر ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم حق پر ہیں, اور یقیناً مصائب و علام جتنے بھی آ جاتے ہیں تو زبان دل کی رفیق کیسے ہوا کرتی ہے. الفاتحہ. یا اللہ اسے تمام کو قبول فرما جن جن کی نیتوں کے لیے فاتحہ کیا گیا سرکار کے وسیلے سے, مولا کریم ان کی بارگاہ میں پہنچا, مولائے کریم ہمیں دونوں جہانوں کی رسوائی سے محفوظ فرما. یا اللہ ہم نے دعا تو کی تیری رضا کے لیے لیکن ہمیں امتحان سے بچا. ہم تیرے امتحان کے لائق نہیں مولا, ہم تیرے امتحان کے لائق نہیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت ولي ومولاها يا رب العالمين. مولائے کریم ہم ان کے نام لیوا ہیں لیکن ان جیسا امتحان برداشت نہیں کر سکتے. یا اللہ ہم کربلا والوں کے ماننے والے ہیں, ان جیسا امتحان برداشت نہیں کر سکتے. یا اللہ جس طرح تو نے ہمیں ان کے نام لیواؤں میں رکھا ہے, یا اللہ ہمیں امتحانوں سے بھی محفوظ فرما. لیکن جب اگر امتحان ہماری قسمتوں میں مقدر ہے تو یا اللہ ان کے ناموں کی نسبت سے ہمیں استقامت بھی مقدر کر دے. مولا ہم تیرے نافرمانوں میں شمار نہیں ہونا چاہتے. مولا یہ ایمان اور غیرت کا سودا ہم باطل لوگوں کے ہاتھ پر نہیں کرنا چاہتے. یا اللہ ہم کسی بد مذہب کے آگے اپنے بزرگوں کی توہین برداشت نہیں کرنا چاہتے, اپنے دین کا مذاق اور تمسخر نہیں چاہتے. یا اللہ اس لیے نہیں چاہتے کہ وہ تجھ سے پیار کرتے تھے اور ہم ان سے پیار کرتے ہیں. یا اللہ یہ تیری محبت کا تقاضا ہے. نعرہ رسالت لگانا یا اللہ تیری عظمت کا ہی اظہار ہے. مولا ان اولیاء کو ماننا تیرے دوستوں کا احترام ہے, ان کی بے عزتی مولا کریم ہم سے برداشت نہیں ہوتی. یا اللہ ہمیں امتحان سے بچا, اگر امتحان ہو تو پھر ہمیں جرت کی راہ دینا, مولا عظمت کی راہ دینا, اور ہمارے دلوں سے شیطان کو بھگا دینا. ہمارے مولا ہم امتحان کے لائق نہیں ہے کہ اپنے دل سے اپنے ہاتھ سے شیطان کو نکال دیں اور اپنے ہاتھ سے دنیا کی محبت کو نکال دیں. مولا تجھ سے سوال کرتے ہیں, تو ہی دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا اور ہمارے دلوں میں موت کی محبت کو بٹھانا, اپنے دیدار کی محبت کو بٹھانا. مولا تیرے دیدار کی محبت کو بٹھانا. تیرے دیدار کی محبت میں تو وہ لذت ہے جو نہ مال میں ہے, نہ بچوں میں ہے, نہ بیوی میں ہے, نہ جنت کی روشنیوں میں ہے, نہ جنت کی حوروں میں ہے. یا اللہ تیرے دیدار کا شوق ہمیں نصیب فرما, تیری دیدار کا شوق ہمیں نصیب فرما. مولا جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں تمام کو اہل و عیال کی خوشیاں عطا فرما, کاروبار میں برکتیں عطا فرما, رزق میں وسعتیں عطا فرما, عزت میں برکتیں عطا فرما, ہر ناگہانی مصیبتوں سے محفوظ فرما, ہر مشکلات سے محفوظ فرما, ہر نعمت کے زوال سے محفوظ فرما. یا اللہ اولاد عزت مال کے امتحان سے محفوظ فرما. مولا ہمیں ہمارے بچوں کو عافیت دے دے. تجھ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں, امتحان کا سوال نہیں کرتے. تجھ سے ہم کریمی کا سوال کرتے ہیں, عذاب کا سوال نہیں کرتے. تجھ سے ہم عدل کا سوال نہیں کرتے, تجھ سے رحیمی کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں مولا, بہت کمزور ہیں. یہ تو تیری رحمت نے ہمیں ایمان پر روک رکھا ہے, ورنہ ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں. ہم تو اپنے حوث کی اتباع کرنے والے ہیں, ہم تو اپنی انا کی اتباع کرنے والے, ہم تو اپنے نفس کی اتباع کرنے والے. یا اللہ یہ تو تیری رضا ہے کہ تیرے محبوب کا ذکر کر لیتے ہیں. یا اللہ یہ تو تیرا فضل ہے کہ ہم تجھے یاد کر لیتے ہیں. یا اللہ یہ تیرا فضل ہے کہ ہم تیرے محبوبوں سے محبت رکھتے ہیں. یا اللہ بس اسی محبت کا واسطہ, ہم گندے ہیں یہ محبت سچی ہے, ہم نکمے ہیں تیرے محبوبوں سے تیرا وعدہ سچا ہے, اسی سچے وعدے کا واسطہ تجھے دیتے ہیں. مولا ہمیں مرتے دم تک مسلمان رکھ, ہمارے بچوں کو مرتے دم تک مسلمان رکھ, ہمیں قبر سے اٹھا تو مسلمان اٹھا, ہمارے اہل و عیال ہمارے قیامت تک جو اولاد ہے ان کو قبر سے اٹھا تو مسلمان اٹھا, ہمیں اپنے محبوب کے چشمان کرم کی خیرات عطا فرما دے, ہمارے بچوں کو بھی خیرات عطا فرما دے. گنبد خضرا کا پاکیزہ تصور کیجئے, نجات وہیں سے ملے گی, جو وہاں پہنچا اسی کو نجات ملی. حضرت عثمان غنی کو پانی تو بند کیا گیا لیکن حضور نے اپنی قبر میں انہیں آغوش میں لیا اور اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا پیالہ پلایا ہے. نجات وہیں ملے گی, نجات وہیں ملے گی. ماں دودھ پلاتی ہے لیکن بچے کو تھوڑا دیر رو کر اپنی ماں کو راضی کرنا ہوتا ہے, ماں کو اپنی طلب بتانی ہوتی ہے. ماں یہ نہ سمجھے کہ بچہ بس اس کی عادت ہے رونا, وہ روتا ہے چپ ہو جاتا, روتا ہے چپ ہو جانا, لیکن بچہ لگاتار روتا ہے تو ماں کو احساس ہوتا ہے نہیں اسے ضرورت ہے. وہیں سے لو لگانی ہے, وہیں سے قرار لگانا ہے. یقیناً ہمارا قرار سچا ہوگا تو گنبد خضرا سے میرے آقا کی نالین کا صدقہ آئے گا, یقیناً آئے گا, یقیناً آئے گا, یقیناً آئے گا. اس سبز جالی کا تصور کیجئے جو قدمین شریفین کی طرف ہے, جو پشت انور کی طرف ہے, جو سرے مقدس کی طرف ہے. اپنے آپ کو ریاض الجنہ میں محسوس کریں, اس توانہ جرس کے قریب محسوس کریں، سر مقدس کے ساتھ اس توانہ ابو لبابہ پر محسوس کریں، اور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، محمد سید القوم ساقلی.
اگر عجم و عرب کا کوئی سردار ہے تو وہ محمد ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، چاہے کوئی ہماری گردن مارے یا دنیا تنگ کر دے، وہی سردار ہیں، خدا نے ان کو سرداری دی ہے، کوئی بولے نہ بولے وہی سردار ہیں. اس سچے عقیدے سے پڑھیں، محمد سید القونین وساقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا.
یا اللہ عثمان غنی کی شہادت کا واسطہ ان دعاؤں کو قبول فرما لے. مولا ان کے صبر کے پہاڑ پر بھی اتنا ظلم ہوتا تو وہ ریزا ریزا ہوتا. یا اللہ ان کے اس لازوال صبر و استقامت کا واسطہ، یا اللہ اس دعا کو قبول فرما لے. مولا ان کی اہلیہ، ان کی زوجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ نائلہ کی ان کٹی ہوئی انگلیاں اور ان کی سسکیاں، اور اس پر بھی ان کا تیری بارگاہ میں شکر بجا لانا. عثمان غنی کی جسد پاک پر اپنے شوہر کے خون آلود جسم کو دیکھنے کے باوجود کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون، مولا اس پارسا، اس عفیفہ، اس مستقیمہ خاتون کی اس استقامت کا واسطہ. یا اللہ ہمارے بچوں کو بھی اس استقامت عطا فرما. مولا کریم اس قربانی، اس لازوال قربانی کا واسطہ جس پر آسمان بھی رویا، زمین بھی روئے، فرشتے بھی روئے، مولا جنات بھی روئے، اس عظیم ظلم کی داستان جو رقم ہوئی، یا اللہ وہ قربانی تیری حکمت تھی، تو کیا چاہتا تھا ہم نہیں جانتے، لیکن مولا وہ تیری راہ میں کامیاب ہوئے. مولا ان کے صدقے ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. كلمه طيبه کا کامل نیت کیجئے. عثمان غنی کا تصور و مبارک روشن دمکتا ہوا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے لائیے، وہ خوبصورت داڑھی، وہ خوبصورت ریش پاک سبحان اللہ، وہ کشادہ پیشانی سبحان اللہ، وہ بڑی بڑی آنکھیں، وہ کشادہ رخسار اپنے آنکھوں کے سامنے لا کر پڑھیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.